अच्छा
उस तरह से
अब तो मुझे नहीं आया, मैं फिर आपको दे दूंगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سوالات بعض تو تکراری ہوں گے حتماً، اور آغائیوں یہی کام کر رہے تھے، تکراری سوال الگ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ سب کا انشاءاللہ جواب ہو جائے. بعض سوالات ہوتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے، سوال ہوتا بھی وہی ہے جو اپنے سمجھنے کے لیے ہو. بعض سوالات ہوتے ہیں کسی دوسرے کو چھیڑنے کے لیے، وہ سوال نہیں ہوتا، وہ درحقیقت اس کو اب جو بھی نام دے دیں مناسب. ہاں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سمجھنے کے لیے ہو، الجھنے کے لیے نہیں. سوالوں میں پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ بسا اوقات سوال مختصر ہوتا ہے اور جواب اس کا مفصل ہوتا ہے، لہذا یہ توقع نہ رکھیں کہ سوال ایک جملے کا ہے تو جواب بھی ایک جملے کا ہونا چاہیے. سوال کی مثال چابی کی ہوتی ہے، اس روایت میں بھی ہے کہ اسوال مفتاح العلم، وہ چابی انگلی کے برابر ہوتی ہے لیکن جو حال کھلتا ہے اس سے وہ اتنا بڑا کھلتا ہے. تو بسا اوقات چھوٹے سے سوال سے بڑا موضوع چھیڑ دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نظر میں رکھنی ہیں. ہاں اور نہ جواب نہیں ہوتا، ہاں اور نہ سے منہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن کان ہی کوئی نہیں ہوتا، لہذا کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم بنیادی سوال ہیں ان کو تفصیل سے بیان کریں، کہ یوں نہیں کہ جنہوں نے سوال کیے ہیں فقط انہی کے ذہنوں میں سوال ہیں، جنہوں نے نہیں کیے ان کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوال ہیں. سوال کا ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوال کریں جو سب کا ہو، پرسنل سوال الگ سے کر لیں اپنا، چونکہ سوال ایک کا ہوتا ہے جواب سب کو سننا پڑتا ہے، تو کسی کا جواب کسی کو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ سب کو اپنا جواب نہ سنائے. وہ سوال سب کے سامنے جواب کے قابل ہوتا ہے جو سب کا سوال ہو، یعنی سب کی طرف سے کیا گیا ہو، ترجمانی کی گئی ہو، یا اکثریت کی طرف سے ہو. سب سے مراد اکثریت کا سوال ہو. اگر ایک پرسنل سوال ہے، کسی کا ذاتی سوال ہے، تو اس کو اس طرح سے نہ کریں کہ اس میں دوسروں کا بھی واقع لے جن کی ضرورت نہیں ہے یا جن جو اس میں مبتلا نہیں ہے. ہاں انسانی سوال بھی ہوتے ہیں،
پر کیا
دیکھو میں ویسے بھی فیل آدمی ہوں، صحیح ہے آپ کا بجا تازہ کچھ ان شاء اللہ. ہیں ایسے سوال بھی ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ آزمانے کے لیے ہوتے ہیں، کہ آج کیا نا کہ قسمیں ہوتی ہیں سوالوں کی. اب حقیقی سوال وہ ہے جو کسی تشویش کی وجہ سے اٹھے اور کسی اندرونی تڑپ کی وجہ سے سوال اٹھے اور کوئی مسئلہ حل ہونے کے لیے انسان پوچھے، سمجھنے کے لیے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سوال نہیں کہتے، اصطلاح میں بھی ان کو سوال نہیں کہتے. ان کو باقی جو ہے جیسے امتحان ہوگا یا الجھنے کے لیے ہے یا ایسی چیزیں ہیں. بارکہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارے سوال سمجھنے کے لیے ہوں گے. پہلا سوال ہے کہ کیا ایک وقت میں دو ولایت فقیہ ہو سکتے ہیں، یعنی دو ولی فقیہ، دو ولایت فقیہ نا، دو ولی فقیہ سوال یہ رنگ ہونا چاہیے. ولایت فقیہ تو دو نہیں ہے، ولایت فقیہ تو ایک ہی ہے. یعنی ایسے ہی کوئی پوچھے کہ ایک وقت میں دو امامت ہو سکتی ہے، یعنی نا دو امام. ولی فقیہ اور مرجع میں فرق ہے. مرجع یعنی جو صاحب فتویٰ جامع شرائط مجتہد ہوتا ہے، یہ کئی ہو سکتے ہیں، ایک زمانے میں ہزار بھی ہو سکتے ہیں، دو ہزار بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی اس میں لمٹ ہے، نہ کم از کم میں، نہ زیادہ سے زیادہ میں. جامع شرائط مجتہد جس طرح سے پروفیسر ہیں، جس طرح ڈاکٹر ہیں، جس طرح سکالر ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں ایک زمانے میں؟ خوب جتنے بننا چاہیں بن سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے. یعنی یہ ایک علمی مقام ہے اجتہاد، جو بھی محنت کرے زحمت کرے گا اس مقام پر فائز ہو جائے. نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ پڑھا لکھا ہے، سکالر ہے، اس کو پروفیسر شپ یا لیکچرر شپ دینی ہے، وہ یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ آیا اس سیٹ پر دو ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ولایت فقیہ ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور ولایت مطلق دو نہیں ہو سکتے. یعنی ولایت مطلقہ میں دو فقیہ ہوں اور میں مطلقہ کی آپ کی اس میں زبان میں اگر کہنا چاہوں تو، یعنی دو ایسے ولی فقیہ ہوں جو پیرالل ہوں، یعنی ایک دوسرے سے مربوط نہ ہوں. یہ بھی اپنی قلم رو میں ولی فقیہ، وہ اپنی قلم رو میں ولی فقیہ، اور دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو. نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، دو ولی مطلق نہیں ہو سکتے. لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ولی ہو اور دوسرا کسی شعبے میں یا کسی حصے میں، جس طرح رائے معصومین کے زمانے میں کہ ایک ولی مطلق ہے، اس ولی مطلق کے تحت ولی مقید ہے، یعنی ان کی طرف سے منصوب معمور یا ان کی اجازت سے یا ان کے نظام میں ہی دوسرا ولی ہو سکتا ہے. لیکن بالکل مقابل میں یا پیرالل یا مطلق نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ راہبر ہے. راہبر ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. اگر دو بن جائیں اور ان میں کوئی رابط نہ ہو آپس میں، تو ظاہر ہے یا دونوں میں شرائط ولایت نہیں ہے یا ایک میں نہیں ہے. صرف ایک حکومت نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بنا سکتا ہے، چونکہ دین ہے، اسلام ہے. دو تو دین نہیں ہے ہمارے پاس، ایک دین ہے. جب ایک دین ہے تو ایک دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کا سسٹم بھی ایک ہے. ایک سسٹم میں جس طرح سے مرجع ہے اور اس کے وکیل ہیں، اسی طرح اب یہ متعدد مراجع نہیں کہلائیں گے، یہ ایک مرجعیت ہے. لہذا ولایت بھی جب ایک ہوگی، عالمی رہبریت یا مطلق رہبریت ایک ہوگی، اس کے ذیل میں پھر آگے ہو سکتا ہے مختلف شکلیں اس کی انتظامی لحاظ سے یا مختلف صورتوں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن بالکل پیرالل ہوں اور دونوں ولی فقیہ ہوں، دونوں مطلق ہوں، دونوں کوئی غیر مرتبط ہوں، یا خدا نخواستہ اختلاف ہو اور دونوں ولی فقیہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ہو سکتا ہے، ایسے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی دینی جواز نہیں ہے، ورنہ بنانا چاہیے کوئی تو بنا سکتا ہے. وہ جیسے وہ کسی نے کہا کہ ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، دوسرے نے کہا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ہم نے کیا ہو گیا ہے. اس طرح سے تو ہو سکتا ہے، کرنا چاہے زبردستی کر لے کہ ہم نے کیا ہو گیا ہے نا. لیکن دین کی طرف سے جواز اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، قانون نہیں ہے اس کا. ذات کی ہے نا، یعنی ایک ولی ہو، اس کے اختیارات ہوں، اختیارات تامہ، اور دوسرے اس کے ماتحت ہوں، دوسرے اسی کے اجازت سے ہوں، دوسرے اسی کے معمور ہوں. یہ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کہ جس طرح ہے بھی ابھی ولی فقیہ ہیں اور ان کی اجازت سے ایک ولایت کسی دوسرے کو بھی حاصل ہے. لیکن ایک ولی فقیہ ہو اور اسی کے پیرالل ایک اور ولی فقیہ ہو، اور اس کا اس سے رابط نہ ہو، اس کا اس سے رابط نہ ہو، یہ اس کی طرف سے منسوب نہ ہو، اس کی طرف سے منسوب نہ ہو، اور دونوں کہیں گے ہم ولایت ہمیں حاصل ہے لیکن ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یا معاذ اللہ مثلا اختلاف ہو، وہ اس صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولایت دینی ولایت ہوگی. حکومتیں تو بنائی جا سکتی ہیں، لیکن نظام ولایت ایسا نظام نہیں ہے. جیسا کہ مثلا خلافت بھی ایسے نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں جو تصور ہے خلافت کا، وہ بھی ایسے نہیں کہ ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے ان کے ہاں، ایک وقت میں ایک خلیفہ ہوگا. وہ بھی اسی طرح ہمارے یہاں بھی ایک وقت میں ایک ولی ہوگا، خواہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو. اس میں اب عصمت کا فرق نہیں ہے، چونکہ معصوم کے زمانے میں بھی ولی ایک ہی ہوگا. معصوم کی اجازت سے معصوم کا منصوب دوسرا ہو سکتا ہے، حتیٰ دوسرا معصوم ہو وہ بھی نہیں ہے ولی. ولی ایک وقت میں ایک ہوگا. یعنی کئی ایسے ادوار گزرے ہیں جن میں ایک ہی وقت میں کئی معصوم رہے ہیں، چار چار معصوم ایک ہی زمانے میں رہے ہیں، لیکن ولی ایک تھا ان میں سے. مثلا جب تک رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے، اس وقت تک امیر المومنین نہیں تھے ولی، وہ رسول اللہ سے یعنی پیرالل رسول اللہ کے، میں بھی ولی آپ بھی ولی، میں بھی خدا کی طرف سے آپ بھی خدا کی، ایسے نہیں تھا. جہاں پر رسول اللہ کی طرف سے انہیں معموریت ملتی وہ بعنوان ولی نامزد رسول اللہ کی طرف سے انجام دیتے، لیکن رسول اللہ کے بعد مستقل اور مطلق ولایت حضرت امیر المومنین کی تھی. امیر المومنین کے زمانے میں حسنین علیہ السلام تھے، لیکن وہ ولایت مطلقہ نہیں تھی، بلکہ امیر المومنین جو ان کو سونپ دیتے ولایت، وہ ولایت معموریت انجام دیتے، لیکن امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں تھی، ہم ساتھ نہیں تھی. یا امام حسن علیہ السلام کی ولایت کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام ولی نہیں تھے، ولی بمعنی حاکم، ولی بمعنی وہ دوسرا نہ لے، ولایت تکوینی نہ لے، وہ ہو سکتا ہے. یا ہماری بات ولی بمعنی حاکم ہے، ولایت فقیہ یعنی حکومت، اس میں بات ہو رہی ہے ہماری. ورنہ دو ولی خدا، ولی تکوینی وہ ہو سکتے ہیں، وہ کئی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ولایت مطلق اس کی اب شرائط ہیں، یعنی کہ ایک مجتہد جامع شرائط، ایک فقی کب اس کو ولایت تک پہنچتا ہے. ولایت میں معنی حکومت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ولایت امور حسبیہ میں جیسے یتیموں کے اوپر ولایت، بیواؤں کے اوپر ولایت، مال مجھول پر ولایت، وہ مومنین کو بھی حاصل ہے اور سب کو حاصل ہے وہ ولایت. مثلا اس کی درجات ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو اس کو ولی، جس طرح ماں ولی ہے، باپ ولی ہے جس طرح، یا جس طرح سے دادا ولی ہے بعض صورتوں میں، اگر باپ نہ ہو تو دادا ولی ہے، ایک نہیں ہے تو دوسرا ولی ہے. یہ ولایت اور چیز ہے، اس ولایت میں بات نہیں ہے. ولایت بمعنی حکومت مسئلہ ہے، بات ہے. اصل میں یار اس کا دین نے بیان کر دیا، ائمہ خدا علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے کہ وہ فقی جو جامع شرائط ہو، جس کے اندر یہ شرائط ہو کہ شرائط راہبری و ولایت خاص شرائط ہیں، یعنی ہر صاحب فتویٰ نہیں ہے اس قابل کہ ولی بن جائے. یعنی جو بھی فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا جس کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے وہ ولی بھی بن سکتا ہے، ایسے نہیں ہے. ولایت کے لیے الگ شرائط ہیں، بالاتر شرائط ہیں مرجعیت سے، یعنی مرجعیت کی اپنی شرائط ہیں، جامع شرائط ہو، عادل ہو، دین شناس ہو، دین فہم ہو، لیکن بہت ساری شرائط ہیں جو مرجعیت کے لیے ضروری نہیں ہیں، وہ ولایت کے لیے، رہبر کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط. مثلا بصیرت رکھتا ہو، سیاسی بصیرت رکھتا ہو، زمانے کے حالات سے آگاہ ہو، مرجعیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اگر ایک مرجع موضوعات سے آشنائی نہیں بھی رکھتا، صرف احکام جانتا ہے، وہ مرجع ہو سکتا ہے لیکن وہ راہبر نہیں ہو سکتا. راہبر کو جہاں احکام کی شناخت کی ضرورت ہے، موضوعات کی شناخت کی بھی ضرورت ہے، سسٹم کی شناخت کی اس کو ضرورت ہے، اس کو دشمن کی شناخت کی ضرورت ہے، دشمن کے منصوبوں سے آگاہی کی اس کو ضرورت ہے، اس میں شجاعت شرط ہے اس کے اندر، دلیری شرط ہے اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں شاید دوسری جگہ پر ضروری نہ ہوں اس کے لیے. لہذا اصل میں یار تو بیان کر دیا گیا ہے معصومین کی طرف سے کہ یہ اگر اس کے اندر ہوں. دوسری پھر یہ ہے کہ وہ صرف یہ شرائط رکھ دینے سے کوئی ولی نہیں ہو جاتا. دوسرا یہ ہے کہ امت اس کو بعنوان ولی، یعنی ولایت فعلیہ اس کے لیے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ولایت شانی، یعنی شانن وہ ولی ہے، صلاحیت ولایت ہے، لیکن ولی بالفعل عملاً اس وقت ولی بنے گا جب امت آ کر اس کو بعنوان ولی تسلیم کرے، ولایت بیعت کرے اس کے ہاتھ پر. تقلید نہ، تقلید سے کوئی ولی نہیں بنتا، کیونکہ مقلد اور مرجع کا رابطہ ایک الگ رابطہ ہے، راہبر اور پیرو کا رابطہ ایک الگ رابطہ ہے. مثلا آپ کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، فتویٰ کسی کا بھی لے سکتے ہیں اپنے مسائل شرعیہ میں، عبادیہ میں، لیکن جب عملی پیروی کی بات آتی ہے، جس طرح سے مثلا ابھی یہاں اس ملک میں آپ رہتے ہیں، عملی زندگی میں آپ اس ملک کے قوانین کی اتباع کرتے ہیں، لیکن فتویٰ شرعیہ آپ کسی بھی مرجع سے لے لیں، فرق نہیں پڑتا. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اس میں آپ کسی کی بھی تقلید پر کریں، لیکن ٹریفک کا قانون یہاں کا چلے گا. یہاں رہنا، سکونت، کاروبار، بزنس، ساری بینکنگ وغیرہ سب یہاں کے قانون کے مطابق چلے گی. اسی طرح آپ بے شک ان مسائل میں جو آپ کے انفرادی مسائل ہیں، جن کا دوسروں سے تعلق نہیں ہے، جس کا معاشرت سے تعلق نہیں ہے، جس کا اجتماع سے تعلق نہیں ہے، جس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے، وہ آپ بے شک کسی کی بھی تقلید کریں. جیسے عبادیات ہیں کہ اکثر انفرادی ہیں، عبادیات میں بھی جو پھر اجتماعی پہلو ہے وہ رہبر سے مربوط ہو جائے گا، وہ مرجع سے نہیں ہے، بلکہ اجتماعیات میں مرجع بھی تابع رہبر ہوگا. یعنی ایک شخص مرجعیت پر فائز ہے، صاحب فتویٰ ہے، لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، اگر ولی فقیہ حکم دے دے، فتویٰ نہ، چونکہ ولی فقیہ مجتہد بھی ہوتا ہے, مجتہد ہونے کے ناطے فتویٰ بھی رکھتا ہے, اس کا فتویٰ دوسرے مراجع کے لیے مجتہدین کے لیے حجت نہیں رکھتا چونکہ وہ خود مجتہد ہے, لیکن اس کا حکم ولائی ان کے لیے حجیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ولی حکم دے دے کہ جہاد کا, وہ مراجع پر بھی جہاد واجب ہو جائے گا, ان کے مقلدین پر بھی جہاد واجب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ صرف فتویٰ دے, اس کا فتویٰ ہے, ان کا اپنا فتویٰ, ان کا اپنا فتویٰ ہے, اس مسئلے میں وہ فتویٰ میں نہیں کریں گے ان کی اطاعت, لیکن حکم میں کرنی پڑے گی, حکم ولائی میں. کہ یہ معصومین سے بھی کافی حکم ولائی ہیں منسوبے, اور رسول اللہ سے بھی ہیں ایسے احکام ولائی جو حضرت نے صادر کیے, اور ولایت فقی میں فقی کو بھی حق حکومت جہاں حاصل ہو جاتا ہے, لہذا اس کی ولایت فعلیہ یعنی عملاً بالفعل پریکٹیکلی اس وقت ولی ہوگا جب امت آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور اس کو بعنوان حاکم تسلیم کر لے, اس وقت وہ اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ احکام کو ان پر نافذ کرے, بائی فورس نافذ کرے ان پر. مرجع اس کا کام ہے صرف فتویٰ دینا, اس فتویٰ پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرے اس کو ذمہ دار نہیں ہے وہ اس کا, اپنے فتویٰ پر عمل کرانے کا. لیکن رہبر اپنے احکام پر عمل کرانے کا ذمہ دار ہے, دین کی ہر شک پر عمل کرانے کا ذمہ دار ہے. مرجع سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیوں زکات نہیں دیتے, لوگ کیوں خمس نہیں دیتے, اس نے فتویٰ دے دیا, ذمہ داری ختم ہو گئی. بلکہ حتی فتویٰ دینا بھی واجب نہیں ہے, وہ ایک مسئلے میں نہیں دینا چاہتے, وہ فتویٰ مصلحت نہیں سمجھتے, نہ دیں, ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کہ اس مسئلے میں کیوں فتویٰ نہیں دیا. لیکن راہور نہ دے یا راہور حکم نہ دے یا راہور نہ کرے, اس کو نافذ نہ کرے, راہور مواخذہ ہوگا راہور کا خدا کی جانب سے, یا وہ دینی احکام کی روح سے مواخذہ ہوگا اس کا. لہذا ولایت ایک الگ حکومت کا نظام کو کہتے ہیں, اس کے لیے شرائط ہیں, ان شرائط میں سے ایک اجتہاد ہے, باقی بہت ساری شرائط ہیں اس کے اندر. جب عوام آ جائیں عملاً ایسے شخص کی تشخیص, اہل خبرہ جو مجتہد شناس ہیں, جو رہبر شناس ہیں, وہ لوگ جب تشخیص دے دیں کہ یہ شخص رہبری کے قابل ہے, ان کی تشخیص کے بعد امت بھی آ کر اس کو قبول کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت جب کر لے, وہ ولی عملی ہو جاتا ہے. یہ تو معصومین میں بھی ایسے ہی, مثلا امیر المومنین علیہ السلام جب تک لوگوں نے بیعت نہیں کی تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ولی نہیں تھے, ولی تھے, لیکن حکومت عملی اس وقت حضرت نے شروع کی جب لوگ آئے آ کر بیعت کی. معصوم ہے بھائی, خدا کی طرف سے منصوب ہے, شخصا منصوب ہے, لیکن ولایت بالفعل, ولایت میں معنی حاکم, حکومت فعلی حکومت عملی وہ اس وقت ہوئی جب لوگ آئے بیعت کی امیر المومنین کے ہاتھ پر, ورنہ 25 سال پہلے وہ ولایت عملی اور حکومت فعلی نہیں تھی امیر المومنین علیہ السلام کی. لہذا کسی مسئلے میں حضرت نے حکم حکومتی دیا بھی نہیں اس مسئلے میں, اس لیے کہ لوگ آئے نہیں, لوگوں نے بیعت نہیں کی, قبول نہیں کیا لوگوں نے. لہذا عملی ولایت اس وقت ہوگی جب لوگ بیعت بھی کر لیں, اس کو بنوانے والی تسلیم بھی کر لیں. بھلے یہ درست تعبیر کی آغا صاحب نے, جو کہ یعنی مسئلہ ولایت و حکومت از نظر تشیع شیعہ کی نقطۂ نگاہ سے, ورنہ سنیوں نے بہت پہلے سے اپنا نظریہ حکومت ریاست کے بارے میں بیان کر دیا تھا بہت پہلے سے, یعنی ان کے علماء نے, مصری علماء نے, دوسروں نے, حتیٰ آپ دیکھیں گے مولانا مودودی نے بہت پہلے انقلاب اسلامی سے, بہت پہلے اسلامی ریاست کے نام سے یہ اپنی کتاب لکھ دی تھی اور بیان کر دیا تھا کہ اس زمانے میں کیسے ہوگی. اب وہ کتنا عملی ہے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن ان کے ہاں باقاعدہ ایک تصور تھا, ہمارے ہاں نہیں تھا یہ تصور. یعنی جو درست تعبیر انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ امام کے دور میں یہ لوگوں کو معلوم ہوا یہ مسئلہ, نہ یہ کہ امام نے, چونکہ اکثر ایسے موقع پر جو تعبیر کرتے ہیں وہ آغا صاحب جیسے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام خمینی نے بنایا یہ نظریہ, ورنہ اس سے پہلے تو کسی کا نہیں تھا. یہ غلط تعبیر ہے, یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے, دین کے بنیادوں میں سے ہے, اصلی اس میں سے ہے. بلکہ اگر ہم پڑھیں مطالعہ کریں, امام خمینی سے پہلے بھی ہمارے فقہا ہیں بہت سارے جو قائل رہے ہیں ولایت فقیہ کے, اور سب سے بڑا نام جو یعنی جس کے سامنے سب خاضے ہیں علمی طور پر, سب علمی خشوع کرتے ہیں, سب سے مراد عوام نہ, یعنی مجتہدین و مراجع, بڑے بڑے عظیم نام, اس فقیہ کا نام آنے سے سب جھک جاتے ہیں علمی طور پر, وہ ہیں شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر, جواہر الکلام جن کی کتاب ہے. فقہ کی شیعہ کے اندر اتنی اتھینٹک کتاب اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہر طالب علم کو پڑھنا پڑتی ہے جو فقہ بننا چاہتا ہے, اور جتنے فقہا اس معاصر زمانے میں ہیں وہ جواہر پڑھ کر اس مقام علمی تک پہنچتے ہیں اور جواہر کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں. یعنی بہت ہی ٹھوس علمی فقہی کتاب, اپنی نوع میں منفرد کتاب ہے, نہ صرف تشیع میں بلکہ پورے عالم اسلام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منفرد کتاب ہے علمی اور اوتھینٹک ہونے کے لحاظ سے, نہ کسی اور جہت سے میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ جلدوں کے لحاظ سے ان سے بڑی بڑی جلدیں لوگوں نے لکھی ہیں. ابھی ایسے فقاوی ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ جلدیں لکھ دی ہیں فقہ پر. ان کی جو کتاب ہے وہ 42 جلدوں پر ہے فقہ کی کتاب, جس میں پورا ہمارا مجموعہ ہے شیعہ فقہ مبانی کے لحاظ سے. صاحب جواہر بہت معروف فقی ہیں. اب کسی طالب علم فقی کے نام سامنے نام لے صاحب جواہر کو, اس کو پتا ہے کہ کون کیا نام ہے یہ ہمارے اندر شناختہ شدہ نام. چونکہ ہمارے یہاں خصوصاً برصغیر میں علماء کم متعارف ہیں, فقہا اور ذاکر و خطیب زیادہ متعارف ہیں. عموماً ولی فقی کسی ذاکر کی زبانی سننا چاہتے ہیں, وہ ذاکر بھی قائل تھے یا نہیں تھے مثلا. اب یوں بعضوں نے تو اتا کہتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی مرحوم قائل نہیں تھے مثلا, وہ تو خطیب تھے ذاکر تھے. وہ آپ فقہا کی فہرست میں آئیں آپ دیکھیں بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے. صاحب جواہر کتاب جہاد اپنی اسی جواہر کی کتاب میں وہاں ان کی یہ تعبیر ہے کہ جو شخص بھی, اب یہ ایک فقی کی تعبیر ہے اپنی فقی زبان میں, کہ جو بھی شخص کوئی بھی ہو علمی مقام ہو اس کا, اگر وہ پوری فقہ پڑھے, امامیہ کی فقہ اسلامی فقہ پڑھے, اور فقہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ نہ پہنچے, یعنی حکومت اسلامی اور ولایت فقی کے نتیجے پر نہ پہنچے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فقہ کا مزہ ہی نہیں چکھا. یہ ایک سب سے ٹھوس ترین فقی کا قول ہے, یہ معمولی فقی نہیں ہے صاحب جواہر, جس کے عرض کیا کہ سب جھکتے ہیں اس کی عظمت کے سامنے, شیخ انصاری جیسے بزرگ جھکتے ہیں اس کی عظمت کے سامنے. بعض اساتید بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی طالب علم جواہر سمجھ جائے, یعنی عبارت پڑھ کے سمجھ جائے, تو وہ مجتہد ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو سمجھنے کے لیے بھی مجتہد ہونا ضروری ہے. اس فقی کا یہ قول ہے, اس یہ امام خمینی سے بہت پہلے ہیں, 100 سال پہلے ہیں, 100 سال سے بھی زیادہ ہے. اس سے پہلے مرحوم نراکی, شیخ مہدی نراکی رضوان اللہ تعالی علیہ, دو باپ بیٹا ہیں ملا احمد نراکی اور ملا مہدی نراکی, اور جن کی معروف کتاب ملا احمد نراکی کی جامع السعادات معراج السعادہ ہے, اردو میں اخلاق کی کتاب ہے, مرحوم نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا. اخلاقیات میں بہترین کتاب معراج السعادہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا. ان کے والد ہیں جامع السعادات, ان کی کتاب ہے 3 جلدوں میں, اخلاقیات کی بہترین کتاب. انہوں نے عوائد الایام میں باقاعدہ نظریہ ولایت فقیہ کو پورے بیانات کے ساتھ, صاحب جواہر سے بھی پہلے مستند الشیعہ ان کی کتاب ہے, بہت ہی وہ بھی جواہر کی طرح ہی ہے, لیکن جواہر کو جو شہرت اور مقام حاصل ہے وہ اتنی اس کو نہیں ہے, لیکن اپنی جگہ پر بہت ہی مستند کتاب ہے. اس کے بعد پھر بہت سارے بزرگان ہیں, اور سب سے ایک حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے استاد شیخ نائینی محمد حسین نائینی رضوان اللہ تعالی علیہ, کہ جو علم اصول میں ایک حجیت کی سند رکھتے ہیں. شیخ نائینی بہت بڑا نام ہے, انہوں نے باقاعدہ خود کتاب لکھی ہے تنبیہ الامہ کے نام سے ولایت فقیہ پر, اور اس میں ثابت کیا ہے, چونکہ ایران میں جب شہنشاہیت تھی, یعنی قاچاری دور تھا, اور قاچاری دور کے آخر میں جب اختتام کے قریب تھا, پھر اس کے بعد پہلے بھی سلسلہ آیا, تو ایک تحریک چلی تھی جس کے بعد شہنشاہیت جو تھی اس میں آمریت سے مشروطیت میں تبدیل ہو گئی تھی. اس میں جو تحریک علماء نے چلائی تھی, علماء نجف نے, آخوند خراسانی صاحب کفایا مرحوم نائینی آغا ضیاء عراقی شیخ فضل اللہ نوری, یہ ستون ہیں یہ ہمارے فقہ کے اور علم کے اور حوزے کے, اور سب کے سب نجف اشرف سے تھے یہ علماء بزرگان. انہوں نے باقاعدہ ایران کے اندر نجف سے رہ کر تحریک چلائی حکومت اسلامی کے لیے کہ شہنشاہیت ختم ہو. پار کیا اس وقت برطانیہ نے مداخلت کی اور بہت زیادہ مسائل پیش آئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومت اسلامی تو نہیں بنی لیکن وہ شہنشاہیت مطلقہ یعنی آمریت تبدیل ہو گئی مشروطیت میں. مشروطیت یعنی ایک شہنشاہیت کی خاص قسم ہے جس میں شاہ فوق قانون نہیں ہوتا بلکہ ماتحت ہوتا ہے قانون کے. یہ علماء کی زحمتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ ایران قانون کے ماتحت قرار پائے اور قانون بھی اسلامی اس پر تدوین کیا گیا تھا مشروطیت. اس وقت مرحوم آغا نائینی نے باقاعدہ کتاب لکھی ولایت فقیہ پر, تنبیہ العلماء کے نام سے ابھی بھی مشہور ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جنہوں نے تاریخ میں فقہا ایسے ہیں جنہوں نے مسئلہ ولایت فقیہ کو باقاعدہ ثابت کیا ہے, بیان کیا ہے اور لکھا ہے اپنی کتابوں میں, استدلال کیا ہے. سب سے معتبر نام آپ کی خدمت میں گنے ہیں جو بہت چوٹی کے افراد ہیں. لہٰذا یہ تعبیر آغا صاحب کی درستی کی یوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ امام خمینی کی اختراع ہے, بس چونکہ جملے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو امام خمینی نے نظریہ نکالا ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کا جواز پہنے کے ولایت فقیہ, نہ یہ ناشنائی ہے. وہ اکثریت فقہا کیوں نہیں متعارض ہوئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ ہمیشہ اقلیت میں تھے اور جابر و ظالم حکومتیں تھیں یا استعماری دور دورہ تھا. جس طرح ابھی مثلا پاکستان میں فارس کر یا کینیڈا میں آپ بہت سارے مسائل پر سوچتے ہیں لیکن کبھی اس مسئلے پر نہیں سوچا ہوگا کہ کینیڈا میں شیعہ حکومت ایک دن آئی ہے. وہ مسئلہ لگتا نہیں ہے کیسے آئے گی, یہاں پر ایک سینٹر تو نہیں بچا سکتے, آگ لگا دیتے ہیں لوگ آ کر اس کو, تو ایک دن حکومت کیسے ہوگی مسئلہ. یعنی عملاً لگتا نہیں ہے کہ ہو جائے, ایسے عملاً نہیں نظر آتا. نہ یہ کہ نظری طور پر, فکری طور پر یا علمی طور پر یہ مطلب درست نہیں ہے, نہ علمی طور پر درست ہے, بات ہو سکتی ہے لیکن عملاً لگتا نہیں ہے کہ ایسے ہو جائے, سو سال آئندہ بھی نہیں لگتا. اس وجہ سے کہ عملی طور پر چونکہ عملی طور پر لگتا نہیں تھا ان علماء کو فقہا کو, اس وجہ سے انہوں نے بات ہی نہیں کی اس مسئلے سے. زیادہ آہستہ آہستہ یہ موضوع کتابوں سے یا بحثوں سے نکل گیا باہر, ورنہ مسلمات تشیع میں سے, مسلمات اسلام میں سے ہے یہ مسئلہ, اور جتنی اس کے اوپر تاکید ہے اتنی کسی اور مسئلے پر تاکید نہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسروں نے کہا نا کہ یہ سیاست اور دین اور یہ تو ہمیں تو نہیں نظر آتی, اصل دین میں سیاست کہاں سے آ گئی ہے, تو امام خمینی نے کہا کہ تعجب ہے مجھے, انہیں ہمارے دین میں فقہ میں سیاست نظر نہیں آتی. کہا میں نے تو جو فقہ پڑھی ہے, امام خمینی نے بھی تو فقہ پڑھی ہے پوری, فقیہ ہیں وہ بھی مرجع ہیں. کہا میں نے تو اول سے کتاب طہارت سے لے کر آخر تک جتنی فقہ پڑھی ہے مجھے سیاست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئی, تو سب سیاست ہی سیاست ہے اس میں. البتہ نہ وہ سیاست جو فریب اور دھوکہ اور فراڈ اور یہ دنیا کا رائج جس کو سیاست کہتے ہیں, سیاست سے مراد وہ علمی معنی اس کا, دینی معنی اس کا. فرمایا کہ یہ تو دین عین سیاست ہے, دین عین سیاست ہے ہماری, اس سے الگ نہیں ہو سکتی. لہذا یہ امام کے زمانے سے پہلے سے فقہا موجود تھے, علمی بحث کی حد تک کسی حد تک ہوئی ہے بحث, لیکن چونکہ عملاً ممکن نہیں تھا یا نظر نہیں آتا تھا انہیں یہ ہو جائے, اس وجہ سے کھل کے اس طرح سے نہ باتیں ہوئی ہیں نہ کتابیں لکھی گئی ہیں نہ اس پہ کام ہوا ہے اتنا. اب اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ ولایت فقیہ کے بغیر گزر گئے, جیسے آغا نے سوال کیا, چونکہ عملاً نہیں تھا یعنی نظام حکومتی نہیں تھا یا ممکن نہیں تھا یا کر نہیں سکے تھے, جب موجود ہی نہیں تھا تو ان زمانوں ان لوگوں کا حکم مشخص ہے کہ چونکہ عملاً موجود نہیں تھا یہ نظام وہاں پر یا رہبر نہیں تھا کوئی بھی, لہذا مرجعیت کی حد تک تھا مسئلہ اور مرجعیت سے وابستہ تھے لوگ اور مرجعیت کی اتباع کرتے تھے, مراجع سے احکام لیتے تھے وہ بھی جن کا تعلق تھا مرجعیت سے. ابھی برے صغیر میں آپ دیکھ لیں شاید 2% شیعہ مرجعیت سے مربوط ہیں, 2% بھی مبالغہ ہے بہت. آپ اگر برے ہندوستان پاکستان میں شیعہ لگائیں سروے کریں کتنی تعداد ہے, 2% بھی مقلد نہیں ہے, میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں. اصلاً انتفاع العوام کی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑتی, ہاں ان کو تو اصلاً کبھی حکم شرعی پیش ہی نہیں آتا ان کو, زندگی میں شریعت پر عمل کریں, اپنی ایک خاص دنیا ہے ان کی الگ سے, ان کا بالکل ہی ایک الگ تھلگ چیز ہے وہ. لہٰذا یونین کہیں کہ یہ اکثریت مثلاً ہمارے عوضوں کے تابع رہے ہیں, مرجعیت کے تابع رہے ہیں, نہ بہت اقلیت. آج جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں یعنی حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ ایک اجنبی چیز لگتی ہے, غیر دینی چیز نظر آتی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ عملاً لوگ مربوط ہی نہیں رہے علماء سے. اگر علماء سے مربوط ہوتے ہیں یہ چیزیں بہت مانوس ہوتی ہیں, آشنا ہوتے ہیں. ہم نے دین کسی اور سے لیا کہ یہ اور چکروں میں رہے اور ابھی تک انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بس البتہ ولایت فقیہ کا مخالف ہونا علمی, اس پر اب ممکن ہے یہ سوال ہو انہوں نے نہیں کیا. کوئی آدمی اگر مخالف ہے, مخالف کس معنی میں, یعنی اس کو شبہ ہے علمی طور پر دلیل کی وجہ سے, اور اس اختلاف میں بھی اس کا کوئی تعمد کار فرما نہیں ہے, عمد نہیں ہے اس کا کہ جان بوجھ کر مسئلے کو الجھا رہا ہے نا, واقعی سمجھنا چاہتا ہے لیکن دلیل نہیں ملی یا کسی وجہ سے کوئی شبہ ہے اس کے, وہ یہ اختلاف علمی رکھ سکتا ہے, یہ عفو ہو سکتا ہے, اس کی کوئی گناہ شمار نہیں ہوتا, یہ صحیح ہے. لیکن اگر ایک شخص پر واضح ہو جائے لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر عمدن یہ کام کرے, یہ درست نہیں ہے, یہ جرم ہے, گناہ ہے. اور خصوصاً اگر کوئی دشمن ہو, دشمن ولی فقیہ عطا اس کے اسلام میں بھی شک ہے, وہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو مسلمان. جو دشمن ہو, مخالف اور دشمن میں فرق ہے, مخالف بھی اگر کسی علمی دلیل کی وجہ سے اگر مخالف ہے وہ کوئی عرض نہیں ہے, مخالف رہ سکتا ہے, لیکن دشمنی کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. چھٹی کی رات ہے نا یہ, عراقی حالات خصوصاً مقتدی صدر اور آیت اللہ سیستانی کے بارے میں لوگوں کو بہت کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ ایک جعلی مرجع بنایا جا رہا ہے جبکہ آیت اللہ سیستانی ولی فقیہ بن چکے ہیں اور انقلاب اسلامی عراق کے دروازے پر دستک دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ درست نہیں ہے, دونوں طرف سے جو مسائل ہیں وہ درست نہیں ہیں. بعض ایک مشکل ہے ہماری جس میں ہم گرفتار ہیں اور وہ ہے شخصیت پرستی. دیکھیں اہل سنت کس وجہ سے یہ اتنا بڑا مذہب بن گیا اور اہل بیت سے دور ہو گئے اور رائے حق سے بھٹک کر پوری اکثریت الگ کر کے آج اپنا الگ ہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ایک وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بڑی شخصیات نے ایک کام کیا, کسی وجہ سے بھی کیا جو بھی تھا ان کا, اور یہ سب آ کر ان شخصیات کے چکر میں پڑ گئے کہ اگر ہم اس کام کو صحیح کہیں شخصیات بچتی ہیں, کام کو غلط کہیں شخصیات زیر سوال آتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دین کا کیا بنے گا, مذہب کا کیا بنے گا, حق کدھر جائے گا, یہ نہیں کہا. انہوں نے صرف شخصیات بچانے کی کوشش کی ہے اور بچا لیا ہے شخصیات کو. دیکھیں عوام کی نظروں میں بچا لیا ہے, عوام کی عدالت میں انہوں نے شخصیات کو بچا لیا ہے, آخرت میں تو نہیں بچا. ظاہر ہے آخرت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیسے بچائیں گے آخرت, خدا سے کیسے بچائیں گے, نظام عدل الہی سے کیسے بچائیں گے ان کو. صرف لوگوں کی نظروں میں بچا سکتے ہیں آپ, نے پردہ ڈال سکتے ہیں. شخصیت پرستی صرف لوگوں کی نظروں میں ہو سکتی ہے, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کر لیا یہ کام, کامیابی سے کر لیا. دیکھیے ہماری بھی مشکل نظر آتی ہے بعض اوقات شخصیت پرستی کی صورت میں, جہاں ہم شخصیت پرستی میں مبتلا ہوں گے وہاں ہم بھی بیٹھ جائیں گے. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ سنی اگر شخصیت پرست بنے تو غلط ہوگا, شیعہ بنے تو غلط نہیں ہے نا. شخصیت پرستی جہاں بھی آئے گی غلط ہو جائے گا. شخصیت پرستی نہیں ہوتی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بھی شخصیتوں کے چکر میں نہ پڑو, عرف الحق تعرف الرجال, حق پہچان لو شخصیتیں خود معلوم ہو جائیں گی تمہیں. شخصیتوں سے کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتے آپ. نہ منفی حساسیت رکھو شخصیتوں کے اوپر, نہ مثبت حساسیت رکھو شخصیتوں کے اوپر. بعضوں کی سوئی منفی اٹک جاتی ہے کہ اس شخصیت کو تو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے اگرچہ اچھائی کیوں نہ ہو. نہ, یہ بھی غلط ہے. کیوں آپ شخصیت پر حساسیت پیدا ہو گئی؟ ممکن ہے یہ شخص اچھا نکلے, اچھا کام کرے. بعض اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ اگر اچھی بات بھی کرے گا میں مخالفت کروں گا. میں پاکستان میں ایک شہر میں گیا, وہاں جوانوں نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں ایک مسئلہ چھیڑا. انہوں نے رائے پوچھی, کہا کہ آپ سب رائے دیں. ایک نے اس میں سے رائے دی, کہا کہ جو بھی یہ ایکس کہے گا اس کے خلاف میری رائے ہوگی. ابھی اس ایکس پر واری نہیں آئی, ابھی اس پر آئی ہے. تو اس نے کہا کہ جو بھی یہ کہے گا میری رائے اس کے الٹ سمجھ لو بس. خوب یہ کیا بات ہے, دیکھیں یہ ایک کام اس نے کیا وہاں پر, لیکن میں اس سے سمجھا کہ یہ حالت تو سب کی ہے. اس نے ذرا کھل کے کہہ دیا, ضرورت تھی اس نے, اس نے کہہ دیا جو ایکس کہے گا میں اس کے الٹ میری رائے سمجھ لو. ہم بھی ایکس وائی زیڈ پر حساسیت رکھتے ہیں, جو یہ کہے گا میری رائے اس کے الٹ ہے نا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم حق دیکھیں, شخصیت کوئی بھی حق شروع کرے ہم اس کے ساتھ, ہم اس کے مخلص, ہم اس کے تابع, ہم اس کے خاک پا. لیکن کوئی شخصیت ہو اگر حق سے منحرف ہو گئی ہے, چونکہ شخصیتیں پھسلتی رہتی ہیں, حق نہیں پھسلتا. اور پاکستان میں خصوصاً یہ مشکل ہمیں پیش آئی ہے کہ بجائے حق پرستی کی شخصیت پرست بنے شخصیتیں پھسل گئی ہیں. جیسے میں عموماً اس چیز کو جو بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے, دیکھیے بسا اوقات امام جماعت ہوتی ہے, امام جماعت کرا رہا ہے, پیچھے صف پوری امت کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے. خوب امام ہے بالآخر, عموماً جب پیش نماز تھوڑا عمر زیادہ ہو جائے تو اس کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں, بسا اوقات نماز میں وضو روکنا بھی اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. اب کسی وجہ سے فرض کریں امام کا وضو ٹوٹ گیا, خوب ٹوٹ گیا, اب کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کہ پچھلے نمازیوں کو زور لگا کے اپنا وضو توڑنا چاہیے, اس کا تو ٹوٹ گیا, خود ٹوٹ گیا اس کا, بس حادثہ حادثاتی طور پر ٹوٹ گیا. اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے. جب امام کا وضو ٹوٹتا ہے تو امت زور لگا کے اپنا وضو نہ توڑے, امت اپنی جماعت جاری رکھے. حکم فقہی بھی یہی ہے نا کہ وہ اپنی نماز جاری رکھے, یا انہی میں سے ایک آگے ہو جائے اور جماعت شروع ہو جائے. اگر جماعت نہیں تو فرادہ اپنا اپنا سفر جاری رکھیں عبادت, نہیں ہے کہ ایک کے وضو کی وجہ سے سب وضو ٹوٹ جائیں. یہ کرتے ہیں ہم, شخصیتوں کے چکر میں جب پڑتے ہیں شخصیت کا وضو ٹوٹتا ہے ہم بھی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی گیا بس. یہ نہیں ہونا چاہیے, اپنی نماز جاری رکھو. آپ شخصیت کا وضو امام کا ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو اس کا, آپ اپنے میں سے دوسرے کو آگے کر دو جس کا وضو ہے. یہ تو حکم فقہی ہے, اس کو ہم عملی زندگی میں اگر جاری کریں بہت سارے مسائل سے ہم نجات پا سکتے ہیں. شخصیت پرستی نے بہت نقصان پہنچایا ہے, شخصیت پرستی سے تعصب پیدا ہوتا ہے, شخصیت پرستی سے بے جا محبتیں پیدا ہوتی ہیں, شخصیت پرستی سے بے جا نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, شخصیت پرستی سے جعلی فضائل پیدا ہوتے ہیں, شخصیت پرستی سے جعلی نقص عیب پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ بنانے پڑتے ہیں نا, پھر اپنی مطلوبہ شخصیت کو آسمان پہ چڑھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کی شخصیت کو گرانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ دونوں کام غلط ہیں. ہم آئے میزان حق کو قرار دیں, اگر شخصیت حق پر ہے کسی تعصب کے بغیر اس کے تابع ہو جائیں. وہ شخصیت عربی ہو, وہ عجمی ہو, وہ ہندی ہو, وہ پاکستانی ہو, وہ غربی ہو, وہ شرقی ہو, حق تو نہ غربی ہے نہ شرقی ہے, نہ ایرانی ہے نہ عراقی ہے, حق حق کے تابع ہو جائیں. ابھی بعضوں نے اتنی حساس کر دیا ہے کہ جی ہم مثلا ایرانی نہیں ہونا چاہیے, بعضوں نے کہا نہیں فلاں نہیں ہونا, نجفی نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہ ہونا چاہیے, کیا اس میں عیب ہے؟ جب دین آئمہ عرب تھے, عرب آئمہ مان لیے ہیں, تو ایرانی رہبر نہیں مانا جا سکتا. تو برصغیر میں رہ کر عرب امام مان لیا ہے, حجاز میں پیدا ہونے والا اسلام قبول کر لیا ہے, ایران میں آنے والا انقلاب قبول نہیں. نہ وہ اسلام ایرانی ہے, نہ وہ اسلام حجازی ہے, نہ یہ ایران, نہ یہ انقلاب ایرانی ہے. یہ دونوں الہی ہیں, اور الہی چیز سب انسانوں کی ہوتی ہے. لہذا جب کوئی حق پر ہو ہم اسے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں, لیکن اس شرط کے ساتھ رکھیں کوئی معصوم نہیں ہے. یہ جو شخصیات, عمر شخصیات سے گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک اور, ایک دفعہ ایک کسی بزرگ کا قول مجھے یاد نہیں آ رہا یہ کس کا ہے, کسی مغربی کا ہے ظاہراً, یہ کہا کہ لوگوں کی کیٹیگریز دیکھنا چاہتے ہو کہ کس سطح کے لوگ ہوتے ہیں, کہا کہ ان کی دلچسپیاں دیکھو, ان کی باتیں محفلیں دیکھو. اگر شخصیات سے بات کرتے ہیں یہ پست ترین طبقہ ہے فکری لحاظ سے, جو شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ. متوسط طبقہ فکری لحاظ سے وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ حادثوں کے بارے میں, واقعات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے, یہ متوسط طبقہ ہوتا ہے. اور سب سے عالی ترین امت کا معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نظریات ڈسکس ہوتے ہیں, آئیڈیولوجی ڈسکس ہوتی ہے, جس میں شخصیات کی طرف اصلاً نہیں آتے. لہذا ہمارے اب حوزے میں آ کر دیکھیں, جو ایک بہت اچھی سنت ہے وہ یہ ہے کہ ایک فقیہ دوسرے فقیہ سے پورا اختلاف کرے گا, اس کے قول کو بالکل رد کر دے گا, لیکن جب اس کا نام لے گا اتنے ادب اور احترام سے لے گا جیسے کسی نبی کا نام لے رہا ہے. شخصیت کو اصلاً نہیں چھیڑتے, شخصیت پھر بھی محترم, لیکن اگر ان کے نظریے سے اتفاق نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں ان کا نظریہ ہمیں قبول نہیں ہے, لیکن شخصیت قبول ہے. ہمیں شخصیتوں کے اوپر نہیں حساسیت دکھانی چاہیے, یہ طے کر لیں. سوال بھی اگر کریں شخصیتوں کے بارے میں نہیں, مسائل کے بارے میں کریں اور نظریات کے بارے میں کریں اور راہ کے بارے میں کریں اور رائے حل کے بارے میں کریں, مشکلات کے بارے میں سوال کریں. بہرکیف اس وقت مقتدی صدر, خدا حفظ کرے انہیں ہر خطر سے, یہ ایک بڑے خاندان کے فرد ہیں, لیکن ہمیں کسی کو خاندان کی وجہ سے کسی کے پیچھے یا کسی کی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ بہت بازمت خاندان کے بندے, صدر خاندان جس خاندان سے بڑی بڑی شخصیات ہیں, فاخر صدر ہیں, موسیٰ صدر ہیں, اسماعیل صدر ہیں اور صادق صدر ہیں, بہت سارے بزرگان اس خاندان سے گزرے ہیں, مرحوم ہو گئے کچھ زندہ ہیں, ان کے والد جو شہید ہوئے یہ باقر صدر کے داماد ہیں, شہید باقر صدر رضوان اللہ علیہ کے داماد ہیں, شہید صادق صدر کے فرزند ہیں. بلکہ یہ ہمیں یہ مسئلہ کہ عراق کے اندر بہت سارے مشکلات ہیں, گروہ ہیں, ان گروہ میں قدیم سے آپس میں اختلافات چلے آ رہے ہیں, مختلف گروہ ہیں عراق میں, بڑے بڑے گروہ جو ہیں, ایک یہی گروہ جو آج کل صدر گروپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جن کی قیادت مقتدی صدر کر رہے ہیں, یہ ایک گروہ ہے, قوی گروپ ہے یہ. ایک گروہ حزب الدعویٰ کا ہے, حزب الدعویٰ میں اچھے پڑھے لکھے لوگ, عموماً امریکہ یورپ ریٹرن لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے اچھے, یہ حزب الدعویٰ میں, اور تنظیمی ڈھانچے کے لحاظ سے سب سے منظم گروپ یہ حزب الدعویٰ ہے تنظیمی ڈھانچے کے لحاظ سے. تیسرا گروپ مجلس اعلیٰ کا ہے جو ایران میں رہے ہیں, اور باقر حکیم, شہید باقر حکیم کے جو کہہ سکتے ہیں آپ پیروکار یا گروپ جو ان سے منسوب ہے, جو ابھی ان کے بھائی کی قیادت میں ہے سید عبدالعزیز حکیم کی قیادت. تیسرا گروپ جو چوتھا گروپ جو عراق میں موجود ہے اور قوی گروپ ہے لیکن علاقائی طور پر ہے, وہ ملکی سطح پر نہیں ہے, یہ تین گروپ پورے عراق کی سطح پر ہیں, وہ صرف کربلا اور اطراف کربلا میں ہیں. یہ شیرازی خاندان جس میں بعض بزرگان بھی گزرے ہیں اور ابھی بھی بعض ہیں, اس خاندان سے وابستہ جو لوگ ہیں جن کی ہمدردیاں اور وفاداریاں اس خاندان سے تھیں. اور ایک پانچواں گروپ بھی ہے جو احمد چلبی کے نام سے ہے, کہ وہ سیکولر لوگ ہیں, شیعہ ہیں وہ لیکن سیکولر لوگ ہیں, وہ اس طرح سے دینی ان کا چہرہ نہیں ہے, عنوان دینی نہیں ہے, یہ بھی مضبوط گروپ ہیں. ان میں سے ہر گروپ کے پاس اپنا ایک خاص لائحہ عمل ہے, اپنی شرائط ہیں, ایک میتھڈ ہے اور طریقہ کار ہے. عسکری ان کے گروہ ہیں, مسلح لوگ ہیں ان کے پاس. آگئی سیستانی, آیت اللہ سیستانی دامت اللہ, ان کا باقاعدہ کوئی گروپ نہیں تھا پہلے, یعنی جس طرح سے یہ گروپ انقلاب سے بھی پہلے کے ہیں, بعض انقلاب اسلامی سے بھی پہلے کے ہیں, بعض انقلاب کے دوران وجود میں آئے ہیں, یعنی ایران میں انقلاب آنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں, صدام کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, یعنی یوں نہیں کہ آج کی پیداوار ہیں, یہ گروپ پہلے سے چلے آ رہے تھے وہاں سے. حضرت آیت اللہ سیستانی کا کوئی گروہ نہیں تھا وہاں پر, کیونکہ بنیادی طور پر وہ عراقی نہیں ہے, وہ ایرانی ہے, ابھی تک بھی ان کے پاس پاسپورٹ اور شناخت نامہ آئیڈینٹی کارڈ ایرانی ہے, یعنی وہ ایرانی نیشنل ہے نہ کہ عراقی, لیکن وہاں پر رہنے کی وجہ سے پہلے تو تاثر نہیں تھا ایرانی عراقی کا, آگے کوئی ایرانی تھے, پاسپورٹ ان کا ایرانی, سب کچھ ایرانی تھا, وہ ایرانی, یعنی یہ تعصب ابھی چھیڑا جا رہا ہے, شروع کیا جا رہا ہے انقلاب کے بعد, وہ اس سے پہلے تو مرجع عرب ہو, ایرانی ہو, جو بھی ہو, ساری دنیا ایک مرجع کی تقلید کرتی تھی, باقاعدہ کوئی گروہ نہیں تھا اور اب بھی گروہ نہیں ہے کوئی, یوں نہیں ہے کہ گروہ, وہ لوگ بنوان مرجع تسلیم کرتے ہیں انہیں. البتہ افواہیں بہت ہیں, شایعات بہت ہیں, اور افواہوں پر اتنا انسان ایمان نہیں رکھ سکتا, یا افواہوں کو بنیاد قرار دے کر آگے نہیں کر سکتا. ایک افواہ یہ تھی کہ بعض سابقہ جو ازکے کی کنفرم بات نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں, اس سے تصدیق کی چاہیے اس کو, کہ بعض لوگ جو سابقہ حکومت میں تھے وہ ابھی جو حرکتیں کرتے ہیں وہ آغا کا نام اوپر اپنے کاموں پر لگا کر یا سو بیانیاں دیتے ہیں یا کوئی موقف اظہار کرتے ہیں یا اختلاف کسی گروہ سے کرتے ہیں تو ان کے نام سے استفادہ کرتے ہیں سابقہ حکومت میں جو لوگ تھے باقاعدہ طور پر. لیکن اس طرح سے کوئی باقاعدہ سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی ایسا گروہ نہیں ہے. مرجع ہونے کے لحاظ سے لوگوں کو عقیدت ہے, احترام ہے, اور وہ سبھی گروہ کرتے ہیں. مجلس اعلیٰ بھی ان کا احترام کرتے ہیں, صدر گروپ بھی ان کا احترام کرتا ہے, شرازی گروپ بھی ان کا احترام کرتا ہے, اب چلبی بھی ان کا احترام کرتا ہے, کئی دفعہ اس نے بھی اظہار کیا. بلاخر مرجعیت کی ایک الگ حیثیت ہے, مرجعیت کو گروپوں کے تناظر میں نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ گروپ اور چیزیں ہیں, مرجعیت ایک الگ مسئلہ ہے. مرجعیت سب کے لیے قابل قبول ہوتی ہے, سب کے لیے قابل احترام ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی مثلا حکومت اسلامی اور انقلاب آنے والا ہے, یہ غلط فہمی ہے. عراق میں انقلاب آ گیا ہے, عراق میں کیا ہو گیا, یہ غلط فہمی ایسی ہے جس کی گنجائش نہیں ہے. کیسے پیدا ہو گئی ہے یہ خود تعجب کی بات ہے. یہ وہاں امریکہ ہے اس وقت, وہ اس کے اختیار میں ہے. یہ ملک پورا اس کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, اس کا ہر شہر, اس کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اور وہ بھی نہیں گیا وہاں پر جا کر اسلامی حکومت بنانے کے لیے, ولایت فقیہ بنانے کے لیے. وہ آپ کا پہلے سے ایران میں قائم ولایت فقیہ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے گیا ہے, نہ کہ اس کے ہمسائے میں ایک اور ولایت فقیہ قائم کرنے گیا ہے. یہ باتیں اتنی واضح ہیں, دو اور دو چار کی طرح ہیں. اور ہم خواہ مخواہ میں پہلے جیسے مجلس میں نے کہا نا کہ جان بوجھ کے کنفیوز ہوتے ہیں, شاید کنفیوز ہونا بھی ایک فضیلت بن گئی ہے. ابھی واضح ہے یہ مسئلہ, یہ کہ ختم کرنے کے لیے سارا اس نے اعلان کیا ہے. ایران کے اندر حالات خراب کیے ہیں, باہر سے پریشر گروپ بنایا ہے, سارا اٹامک مسئلہ شروع کیا, وہ کیا تاکہ وہ جو بنا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عراق کو جاپان بنانا ہے, ایک نمونہ ڈیموکریسی وہاں پر بنانی ہے, الیکشن کروانے ہیں وہاں پر, جمہوریت لانی ہے تاکہ دوسرے عرب ممالک کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے, ایران کے لیے, دوسرے خطے کے لیے. اور مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا ہے, ابھی عراق توڑ کے کئی ملک بنانے ہیں, ان کو کردستان بنانا ہے, اسرائیل کو تحفظ دینا ہے, گریٹر اسرائیل کے لیے ان کو بغداد کے اندر, جو اسرائیلی جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کے بعض انبیاء کی قبریں بغداد کے اندر ہیں, ان قبروں تک ان کو پہنچنا ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ ان کے منصوبے میں جو انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے, چھپاتے بھی نہیں ہیں, وہ تو صاف صاف کھل کے کہہ رہے ہیں. ہمیں پھر معلوم نہیں کہاں سے یہ الہام ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہاں پر. وہ تو سب کچھ نابود کرنے گئے ہیں, سب کچھ ختم کرنے گئے ہیں, اور سب کچھ ختم کر دیا ہے اور کر رہے ہیں. تنہا ذریعہ وہاں پر یہ ہے کہ امت مقاومت کرے, لوگ مقاومت کریں. کہ اس وقت تک عراق میں اکا دکا تو ہو رہی ہے لیکن پوری امت اٹھ کر کھڑی ہو ایسی صورت پیش نہیں آئی ہے. خصوصاً آئے گی انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے, اس کے لیے حرکت کی ضرورت ہے, کسی رہبر کی اطاعت کی ضرورت ہے, کہیں سے خط لینے کی ضرورت ہے, ڈائریکشن لینے کی ضرورت ہے. گروپوں کی ابھی گروپ کیا ہے, شیعہ گروپ متاسفانہ عراق میں شیعہ حالت خطرناک حد تک خراب ہے, خطرناک حد تک خراب ہے. کہ جب اگر یہ بیرونی پریشر ختم ہو جائے تو دیکھیں گے یہ آپس میں بہت زیادہ درگیر ہو جائیں گے, لڑ پڑیں گے. جس طرح کربلا میں ایک نمونہ پیش آیا, اور بالکل آمادہ ہیں, بالکل تیار ہیں, چھوٹا سا بہانہ ملتا ہے یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. ابھی تو باہر سے پریشر ہے جس وجہ سے کچھ رکے ہوئے ہیں. امریکہ کی بھی پوری کوشش ہے کہ یہ آپس میں لڑیں, یعنی سنی شیعہ لڑیں, شیعہ شیعہ لڑیں, اور یہ گروپ اسی طرح سے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں, اور ان اختلافات کو دشمنی میں بدل دیا جائے. عراقی حالات اتنے سادہ نہیں ہیں, یہ اتنے وہ نہیں ہے کہ ہم خوش ہوں ان سے. خطرناک حد تک خراب ہے کہ خدا نہ کرے جو کچھ ان کے منصوبے ہیں وہ عملی ہو جائے. ابھی تک تو انہوں نے اچھا ثبوت دیا ہے, شعور کا ثبوت دیا ہے, آئندہ بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ احساس کریں گے اور خدا کرے گا کہ یہ نہیں ہوگا جو ان کا منصوبہ ہے, یہ خاک میں مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان گروپوں کو رکھے محفوظ اور ان کو لڑائے. ابھی تک اس کی کوشش یہ ہے کہ ان گروپوں کو جذب کرے, اپنی طرف لے کر آئے, دیکھے کون سا گروپ زیادہ آتا ہے آگے, کیوں الیکشن نہیں کرواتا, کیوں عوام کے سپورٹ نہیں کرتا, صدام پکڑ لیا, سب کچھ ختم ہو گیا پھر بھی وہاں رہ گئے. اس لیے کہ اس کو رہنا ہے وہاں پر, وہ تو واپس آنے کے لیے نہیں گیا ہے وہاں, اس کو رہنا ہے. پوری دنیا کی ملامت مل کے اپنے منہ پر وہ گیا ہے وہاں پر, پوری دنیا کو وہ ایک طرف سے نظر انداز کر کے اور ظلم و ستم اور کس دب دبے سے گیا وہاں, کب دبے سے جا کر چڑھائی کر کے اس ملک میں جو جنایت جو ظلم اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے. لہذا اس کی کوشش ہے, یہ ایک کوشش اس نے جو کہ شیعہ اختلاف ڈالنے کے لیے. آپ دیکھیں عراق میں ابھی تک کتنے قتل ہو چکے ہیں, کسی کا قاتل نہیں پکڑا, باقر حکیم کا قاتل نہیں پکڑا, شہید صدر کا قاتل نہیں پکڑا, صدام جو جنایتکار تھا اس کو جنگی اسیر بنا دیا, وہ جنگی جنایتکار ہے نہ کہ جنگی اسیر, لیکن اس کو کہا یہ جنگی اسیر ہے چونکہ وہ قانون جو ہے جنگی اسرا کا وہ اس کو شامل ہو جائے. صرف کیا کیا, ایک شخص کا قاتل پکڑ لیا, ایک شیعہ عالم, پہلے ایک شیعہ عالم کو خود لے کر گئے وہاں, انہیں پتا تھا کہ اس حالت میں مارے جائیں گے, خود لے کر گئے اور معلوم تھا, سب کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کر رہے ہیں, اس افراتفری میں فتنے میں قتل کروا دیا. قتل کروا کے شیعہ ایک عالم کو قاتل کے طور پر پکڑ لیا, کیوں, ظاہر سی بات ہے شیعہ دو حصوں میں بٹ جائیں گے, کچھ مقتول شیعہ کے حامی, کچھ قاتل شیعہ کے حامی, حالانکہ قتل سب کچھ خود کیا انہوں نے, ظاہر لڑانے کے لیے کوئی ایشو ہونا چاہیے نا, ایسے ہی تقریر پہ تو نہیں لڑ پڑتے, برصغیر میں بغیر ایشو کے بھی لڑائی ہو سکتی ہے, لیکن عراق میں لڑنے کے لیے کوئی ایشو ہونا چاہیے, اگر یہ وہاں ہوتا تو وہاں ایک افواہ کافی تھی لڑنے کے لیے, لیکن اس قوم کو لڑانے کے لیے باقاعدہ ایشو ہونا چاہیے, لہذا ایشو کھڑا کیا انہوں نے, ورنہ کئی بڑی بڑی شخصیات شہید ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا قاتل نہیں پتا, باقر حکیم کے قاتل کا نام ہی نہیں لیتے, کربلا میں جو کچھ ہوا عاشور کے دن اس کا نام ہی نہیں لیتے. پھر وہ آئے اپنے آدمی کو آزاد کرانے کے لیے, احتجاج کیا, انہوں نے ان پر فائر کھول دیا اور کہا حدود سے تجاوز کیا, کہ 15,000 کلومیٹر یہاں سے اٹھ کر وہاں جاؤ گھسے ہیں, کسی کوئی تجاوز نہیں کیا, وہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں اٹھ کر اپنے آدمی کے احتجاج کے لیے تجاوز کیا ہوا. ایک ستمکار طاقت ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے حالات پر, وہاں کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے, اور وہ گئی ہے نہ بنانے کے لیے بلکہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے. انشاءاللہ یہ تو رہبر نے فرما دیا ہے کہ یہ جو قدم اس نے اٹھایا نابودی کی طرف اٹھایا ہے, اور یہ اس کی نابودی ہے ہوگی انشاءاللہ. اب یہاں پر عراق کی صورتحال, وہ چاہتے ہیں کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر پورے عالمی تشیع کو تقسیم کر دے. ہمیں جو شعاری دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں حالات بدلیں گے, آئے دن کچھ تو کچھ ہوگا, یہ ذہن میں رہے آپ کے, چونکہ کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے, کسی کی اندرونی حالت معلوم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے, لیکن ان کی کوشش یہ ہے, جیسا کہ ہو رہا ہے مثلا یہاں پر آ کر محسوس زیادہ ہوا ہے مجھے, کہ عراق کے حالات سے عالمی تشیع تقسیم ہو جائے گا, یہ مجھے یہاں پہنچ کر سب سے زیادہ احساس ہوا ہے. باقی بھی بہت سارے شہروں میں گیا ہوں, بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں, لیکن وہاں نہیں تھا اتنا احساس جتنا یہاں پر ہے, کہ اگر عراق میں بٹ گیا, کہ کوشش کر رہے ہیں بنا دیں, یعنی جتنے شیعہ گروہ ہیں اتنے عالمی سطح پر بھی شیعہ گروہ بن جائیں, اور ظاہر ہے عراق میں تو ان کو لڑائیں گے آپس میں, یہ لڑائی عراق میں نہیں ہوگی, یہ لڑائی ہر شہر میں ہوگی, شیعہ شیعہ کے خلاف بول رہا ہوگا, شیعہ کا گریبان شیعہ کے ہاتھ میں ہوگا, شیعہ کے ممبر شیعہ کے خلاف استعمال ہوگا, کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے ہوگا. نہ ہمیں یوں نہیں ہے کہ جس طرح وہ لے جائے ہم بھی پیچھے پیچھے چلتے جائیں اس کی طرح, بصیرت سے ہمیں کام لینا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس مرکزیت موجود ہے, اور ہمیں پراکندہ اور تفرقے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اساسیت نہ منفی نہ مثبت شخصیات پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس جب موجود ہے, ایک تو وہ قوم ہوتی ہے نا جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, ہمارے پاس مرکزیت موجود ہے, رہبر انقلاب موجود ہیں, ان کا جو بھی موقف ہو عراق کے بارے میں ہمیں وہ موقف اپنانا چاہیے, جو بھی ان کا موقف ہو. ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ مرجعیت, عراقی عوام کو کہا, سب کو کہا کہ مرجعیت کی اتباع کرو, اب ہم بھی یہی کہیں, جو ان کا موقف ہوا ہمارا وہ موقف ہونا چاہیے, نہیں ہے کہ ہم خود مجتہد بن جائیں, خود رہبر بن جائیں, جی وہ تو سمجھتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں, ہم ادھر 14,000 کلومیٹر دور سمجھتے ہیں, وہ ہمسائے میں رہ کر کچھ نہیں سمجھتے ہیں, ہم ایک تقریر سن کر بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں, میڈیا میں بی بی سی کی خبر سن کر سمجھ جاتے ہیں, اور وہ جو جن پر گزر رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے, وہاں پر جن کے لیے یہ سارا منصوبہ بنایا ہوا ہے. عراق بھی اصل ٹارگٹ نہیں ہے, اصل وہ حکومت اسلامی ہے, یہ محاصرہ انہوں نے جو کیا ہے اصل حکومت اسلامی ہے, ختم کرنا چاہتے ہیں, جیسا ابھی تک انہوں نے موقف جو اپنایا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, اور آئندہ بھی وہ موقف سمجھ میں آنے والا موقف ہوتا ہے, ہمیشہ سمجھ میں آتا ہے اگر ہم خود کنفیوز اپنے آپ کو نہ کریں. لہذا عراقی شیعوں کو بھی ان کی وصیت ہے, توصیہ ہے, عراقی رہبروں کو بھی انہوں نے کہا ہے, سب کو کہا ہے کہ آپ, اور جب تک وہ رہبر کی بات سنیں گے ٹھیک ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن جس دن رہبر کے خلاف آ گئے اور رہبر سے ہٹ کر کوئی اقدام کیا, وہ گروہ معلوم ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے. ایک چیز جو مثبت نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جب سے امریکہ گھسا ہے دیکھیں عراقی شیعہ انہوں نے کوئی اچھا امتحان نہیں دیا اس پوری تاریخ میں, صدام کے پورے دور میں شہید صدر جیسی شخصیت شہید ہوئے, یہ لوگ بیٹھے رہے, ان کے سامنے پکڑ کے لے گئے, ان کی ہمشیرہ لے گئے, ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا, یہ لوگ بیٹھے رہے. یہ گروپوں کے اختلاف کی وجہ سے, گروہوں کے اختلاف و شخصیات کی وجہ سے. پھر اس کے بعد صدامیوں کو بتایا جلا وطن ہو گئے, در بدر ہو گئے, اتنے ظلم عراقی شیعوں پر ہوئے جس کا ایک سواں حصہ بھی باہر نہیں منتقل ہوا, اس قدر ظلم ہوئے عراقی شیعوں پر, لیکن آواز نہیں اٹھائی. امام خمینی اس امت کو 10 سال کہتے رہے کہ تم اٹھو اس جنایت کار کے خلاف آواز اٹھاؤ. اگر یہ امام خمینی کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوتے تو اتنے نہ مرتے جتنے آج قبریں نکل رہی ہیں ان کی. 20-20 ہزار کی قبریں ایک ایک جگہ سے نکلتی ہیں. کیسے مارے گئے؟ چپ چپ بیٹھے ہوئے گھروں میں پکڑ کے لے کے مار دی. اگر یہ سب کے سب صدام کے خلاف اٹھتے تو اتنے نہ مرتے جتنے مرے ہیں, اور صدام شیعہ کے ہاتھوں نابود ہوتا, حکومت شیعہ بھی ہو جاتی, ولایت فقیہ بھی ہو جاتی, سب کچھ ہو جاتا. نہیں اٹھے. کویت جنگ میں امریکہ آیا, اس نے آ کر بمباری کی, صدام کو رکھا باقی, اور شیعوں کو کہا کہ اٹھ کے قیام کرو. ان کے کہنے پر اٹھ کے قیام شروع کر دیا. امام کہتے رہے نہیں کیا, انہوں نے شاید ہی اٹھ کے شروع ہو گئے, لڑنا شروع ہو گئے, لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ہزاروں شیعہ اس وقت مارے گئے جو آج بھی حرم زخمی ہیں. آج بھی دیکھیں حرم کربلا میں اور نجف میں تو گولیوں کے نشان آج بھی ان میں موجود ہیں. یہ اسی زمانے کے 91 کے ہیں. اس قوم نے کوئی اچھا امتحان نہیں دیا, یعنی نہ اپنے رہبروں کی پیروی کی, نہ ولی فقیہ کی رہبری پیروی کی, نہ اپنے علماء کے لیے اٹھے, لیکن جب امریکہ نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد اب یہ جاگو سا صدام, صدام نے جتنا ظلم کیا اس کا ذمہ دار یہ ہے, کیونکہ صدام تو خود کچھ بھی نہیں تھا. آج انہیں ہٹایا تو یہ 10 سال پہلے نہیں ہٹا سکتے تھے, 20 سال پہلے نہیں صدام کو ہٹا سکتے تھے. پہلے اس کی اتنی تقویت کی, پہلے اس کو اتنا آگے مضبوط کیا, اپنے عوام اس نے مارے شیعہ. دیکھیں صدام نے صرف شیعہ مارے ہیں, ایران میں بھی شیعہ مارے, عراق میں بھی شیعہ مارے ہیں. یہ تھا ہی شیعہ کش, اس کو لائی اس لیے تھے کہ شیعہ کشی کے لیے. اب وہی لوگ جو شیعہ کش جلاد کو لائے تھے اس کو پکڑ کر خدا بیٹھے ہیں. کردوں کو نہیں مار رہے بالکل, صدام نے مارا نا, وہ بھی کس کے لیے مارا؟ جب ایران گھسا اس کے اندر. کردوں کو آج امریکہ اپنے گلے لگائے ہوئے, کیونکہ کرد سٹیٹ بنانی ہے اس کو. کردوں کو لے کر آج حملے کر رہا ہے, نجف پہ حملے میں کرد شریک ہوتے ہیں, فلوجہ میں کرد شریک ہوتے ہیں, کرد ہر جگہ اس کی فوج میں شامل ہیں. کرد باقاعدہ امریکی سپاہ بن گئے ہیں. کردوں کو کچھ بھی نہیں کہتا, باقی علاقوں میں کچھ بھی نہیں کہتا. شیعہ کے لیے پورا منصوبہ اس نے بنایا ہوا. صدام کی ساری جرائم کا ذمہ دار یہ ہے, چونکہ ان کی وجہ سے کر رہا تھا وہ. آج یہ خود جاگ ہے اور خود اس کے جانے کے بعد بالکل خاموشی, امریکہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی. امریکہ سے مطالبات ہوتے ہیں, شہید حکیم جیسی عظیم شخصیت شہید ہو جاتی ہے, کوئی امریکہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی. زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحفظ نہیں دیا, فقط یہ تھا. عاشور کے دن قتل عام ہو جاتا ہے, کوئی بھی اس کو ذمہ دار نہیں قرار دیتا, کاظمین میں, کربلا میں, سب جگہ. یعنی یہ ایک ننگ تھی ہمارے لیے, واقعی ننگ تھی کہ عراق میں اتنی کھل کے جنایت ہو رہی ہے اور شیعہ کی طرف سے امریکہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ شیعہ نے آبرو رکھی ہے, یہ تو تشیع ہوگی, بولے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے اور قربانیاں دی, اور قربانیاں کے لیے تیار ہیں. لیکن عرض کیا نا کہ کوئی عراق کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی, آئندہ کیا ہونے والا ہے. ممکن ہے یہ اٹھیں, بولیں پھولیں, کل کو پھر کوئی ڈیل کر لیں, اس صورت میں بہت غلط ہوگا, بہت خسارہ ہوگا. لیکن اگر جس طرح موقف اپنایا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ ہم جائیں گے, آگے تک جائیں گے, اگر یوں جاتے ہیں قابل تائید بات ہے. یہ ایک اچھا قدم, یہ ایک مستحسن قدم ہے, اور یہی ہونا چاہیے. توقع شیعہ عراقی سے یہی ہے کہ وہ ظلم کے سامنے نہیں جھکے. اب اس میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں ہے. دیکھیں جب امام خمینی نے عمل شروع کیا, کوئی بھی ساتھ نہیں تھا, نہ قوم سے کوئی ساتھ تھا, نہ نجف سے کوئی ساتھ تھا. جو شخصیتوں کے چکر میں پڑے رہے کہ شخصیتیں بولیں گی تو ہم ساتھ دیں گے, وہ شخصیتیں کبھی بھی نہیں بولیں. لیکن امام آئے, اپنا کام کر کے, حکومت قائم کر کے دکھا دیے, پرچم اسلام نصب بھی کر کے, تو آج بھی ہم شخصیتوں کے انتظار میں نہ بیٹھے رہے ہیں، ہمیں خود بصیرت ہونی چاہیے کہ یہ کام ہو رہا ہے، خوب اگر غلط نہیں ہو رہا، صحیح صحت پر جا رہا ہے اور رہبر کی تائید حاصل ہے، صحیح کام ہے، قابل تائید کام ہے. لیکن اگر نہ رہبر کے اس کے راہ کے خلاف ہے، رہبر کی مرضی کے خلاف ہے، پھر کوئی اس کی حقانیت کی سند نہیں ہو سکتی. عراق کے حالات مزید تحلیل تجزیے کے محتاج ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ فرصتوں میں بھی بعض مسائل عرض ہوں گے آپ کی خدمت، کیونکہ ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. عراق کا مسئلہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، ہم یوں نہیں کہہ سکتے عراقیوں کا مسئلہ ہے. عراق سرزمین عراق کی ہے، لیکن مسئلہ اسلام کا ہے، تشیع کا ہے. جس طرح ایک عراقی پر واجب ہے، اسی طرح ہم پر بھی واجب ہے اس مسئلے میں اپنا رول ادا کریں ہم. اور رول بھی خبریں سننا یا باتیں کرنا یا سننا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے، کردار ادا کرنا ہے. اور یوں نہیں کہ عراق میں مشکل عراقیوں کے لیے اور لڑے ہم آپس میں، لڑنا بھی ہمارا واجب نہیں ہے، فریضہ نہیں ہے. اس وقت عراق کے قضیے پہ گروہ بنا کے اس کے حامی ہے، کس کے حامی ہو جائے، یہ تو وہ چاہتے ہیں سب کہ یہ اس طرح سے ہو جائے قضیہ. اس سال محرم سے قبل ٹورنٹو میں ایک جگہ حضرت قاسم علیہ السلام کے ولیمے کا اہتمام کیا گیا کہ محرم کے احترام میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے قبل ہی کر لیا جائے. خوب یہ کام تو روشن ہے کہ ان کی کوئی سندیت نہیں ہے، اور یہ ان مسائل میں سے جو صرف برصغیر میں ہیں، پاکستان ہندوستان کے، اور وہاں سے پھر یہاں منتقل ہو رہے ہیں. اس سال حتیٰ خود میں بھی ایک شہر میں پہلی دفعہ گیا ایک شہر میں، تو وہاں بھی حضرت قاسم کے ولیمے کا اور بڑا خوبصورت کارڈ، شادی کارڈ چھپا ہوا تھا. ہاں ہاں میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں حیران ہوا دیکھ کر کے. اور اس میں جس طرح باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، اور یہ سارا، اور آپ کے منتظر قدوم اور ٹائم اور فلاں اور یہ، اور یہ سب لکھا ہوا تھا. یہ وہی مسائل ہیں کہ اگر نہیں بیان ہوں گے حقائق، نہیں علماء اپنا فریضہ انجام دیں گے، نہیں امر بالمعروف ہوگا، نہ ہی عن المنکر ہوگا، تو یہ عوام اور جہلا، چونکہ یہ جہلا یہ کام کرتے ہیں، اور جہلا کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے گی وہ پھر اس کو جاہلیت کی طرف لے کر جائیں گے. وہ جاہلیت کے ہاتھ میں جب دین کی زمام آ جائے، کسی چیز کی زمام آ جائے، وہ کھینچ کے کدھر لے جائیں گے. خود سرے سے یہ مسئلہ کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی، خود یہی کہاں سے ثابت ہے؟ آیا وہ منظر شادی کا تھا وہ کربلا میں؟ پھر شادی کس سے کہتے ہیں، کس سے ہوئی تھی؟ فاطمہ کبرا سے کہتے ہیں نا شادی ہوئی تھی. فاطمہ کبرا حضرت قاسم کی بھابھی ہیں. بات کیا کرتے ہیں، تاریخ نہیں پڑھتے، معلوم بھی نہیں ہے بات کیا کر رہے ہیں. حضرت حسن مسنہ کی بیوی ہیں فاطمہ کبرا. حسن مسنہ جو کربلا میں زخمی ہو گئے تھے، یہ دیور کی شادی بھابھی سے کروا رہے ہیں. وہ پہلے سے، کربلا کے واقعے سے پہلے سے وہ شادی ہو چکی تھی. حضرت قاسم کی عمر 13 سال کی تھی، ابھی بلوغ کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے. یہ مسائل ہیں ایسے ذاکری کے آگے، اور پھر اس کے بعد مسلمان. ویسے پہلے بھی کہا نا کہ تاریخ عقیدہ ہے اور عقیدہ تاریخ ہے، تاریخ تاریخ نہیں ہے اور عقیدہ عقیدہ نہیں ہے، الگ چیزیں نہیں ہیں. How many people died in Yazid army? اس کے لیے کوئی میرے نہیں ہے ابھی ذہن میں کہ یزید کی طرف سے کتنے مرے. البتہ ہے، تاریخ میں ہے، بعض انہوں نے دیا ہے کہ یزید کی طرف سے کتنے مرے، مجھے نہیں ہے ابھی ذہن میں نہیں. لکھا ہے کہ مہربانی کر کے فلسفہ قسم کے بارے میں تشریح کرائے. اللہ تعالی شاید لکھا ہے، قرآن میں جگہ جگہ جو قسمیں کھائی ہیں، کبھی اللہ نماز عصر کی قسم، کبھی انجیر اور زیتون کی قسم، کبھی سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، کبھی دن کی قسم، کبھی شہر مکہ کی، اور کبھی سورج کی قسم کھائی. قسمیں ہیں قرآن مجید میں. قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، یعنی جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے، قرآنی قسموں کی بات ہو رہی ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں کھا کر جو مطلب ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو قسم کے بعد آنے والی ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، وہ بات. اس لیے خداوند تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، چونکہ انسانوں کے اندر وہ خدا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم ایک محاوراتی چیز ہے. انسان بھی قسم ہم کہاں کھاتے ہیں؟ جہاں کوئی اہم مسئلہ بیان کرنا ہو، اہمیت بتانے کے لیے. کلام الہی میں بھی قسم کا ذکر وہاں آیا جہاں پر بہت اہمیت کی بات ہو رہی ہو، جیسے والعصر. یہ نماز عصر نہیں ہے، عصر کی قسم ہے، ادھر نماز عصر لکھا ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی یہ مطلب کہ انسان خسارے میں ہے، بہت اہم مطلب ہے. اس کی اہمیت جتلانے کے لیے، بتانے کے لیے قسم سے شروع کیا گیا ہے. اب بعض جگہ ایک قسمیں ہیں، دو قسمیں، چند قسمیں ہیں، صرف اس بات کی اہمیت کی خاطر قسم ہے، ورنہ کہ خدا کی قسم نے کھائے تو ہمیں باور نہیں ہوتا، یہ یقین نہیں آتا، ایسے نہیں. آل محمد اور آل فرعون میں کون کون شامل ہیں، تفصیل سے بیان کر دیجئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا سوال کس تناظر میں کیا گیا ہے، کہ آل فرعون کہا گیا ہے اس امت کو، آل فرعون سے مراد اور اولاد نہیں ہے، چونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اس پوری امت کو آل فرعون کہا گیا ہے قرآن مجید میں. اور آل نبی سے مراد وہ خاندان پیغمبر اکرم ہے. یہ تھوڑا وائی از دا ایفورٹ ٹو بینگ اسلام ان اوور لائف ناٹ اسٹوڈ بائی موسٹ ذاکر عالمز، خوب نہیں بیان کرتے. ظاہراً یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں زندگی میں اسلام کو بیان نہیں کرتے، ذاکر عالم بیان نہیں کرتے. خوب بہت ساری وجوہات ہیں، ایک تو ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوتی اصلاً، کیونکہ ذاکر عالم وہ طبقہ ہے، سب تو نہیں کہتے، بعض تبلیغ کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ان کا حق محفوظ ہونا چاہیے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن بعض پیشہور ہیں، پیشہور کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا، پیشہور ہمیشہ آپ کی بات کرے گا، یعنی آپ کی ڈیمانڈ دیکھ کے بات کرے گا. مبلغ کبھی آپ سے نہیں پوچھے گا، بلکہ بسا اوقات روکتے بھی ہیں کہ یہ بات نہیں کرنی ہے، یوں حالات نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں، آپ وہ مبلغ ہی نہیں ہے جو آپ سے پوچھے کہ کیا بیان کروں اور کیا نہ کروں. اور جو مبلغ ہے وہ کسی کی سنتا بھی نہیں ہے، اس کو بلائیں یا نہ بلائیں، اس کو جو کرنی ہے وہ کرے گا. بات میں ایک جگہ گیا، انہوں نے کہا کہ یہاں یہ مسائل ہیں، آپ بات نہیں کریں. میں نے کہا میں بات ہی تو کرنے آیا تھا، اگر بات بھی نہ کرنی ہو میرا کیا کام ہے اس شہر میں، میں تو گھومنے نہیں آیا یہاں پر، بات کرنے آیا تھا وہ بھی نہیں کرنے دیتے، میں آیا کیوں ادھر پہ، بات تو کرنی ہے. لہذا پیشہ وری اس میں ڈیمانڈ ہے، پیشہ وار کو جو ڈیمانڈ آپ دیں گے وہ آپ کے مطابق بولے گا. اگر نہیں کرتے اسلام، اس کا مطلب ہے ہماری ڈیمانڈ بھی اسلام نہیں ہے. اگر ہماری ڈیمانڈ جس دن ہوگی اس دن وہ بھی بیان کریں گے، چونکہ وہ تو پیشہ وار ہیں، ان سے جو مانگو وہی تیار کر کے لاتے ہیں. اس سال آتے ہیں آپ کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا مانگتے ہو، اگلے سال وہی تیار کر کے لاتے ہیں آپ کے لیے. اگر آپ کو پتہ چلے آپ اسلام مانگتے ہیں یہاں پر ٹورنٹو میں رہ کر، وہ اگلے سال اسلام لے کر آئیں گے. اگر آپ لطیفے سننا چاہتے ہیں وہ لطیفے تیار کر کے لائیں گے. اگر آپ کوئی اور چٹکلے سننا چاہتے ہیں وہ اور چٹکلے تیار کر کے لائیں گے. وہ محنت کر کے آتے ہیں، لیکن جس کو اسلام پہنچانا ہے، میسج پہنچانا ہے، وہ تو میسج پہنچائے گا، وہ تو پابند ہے اپنے فریضے کا، وہ پہنچائے گا. اگر اس کو روکیں، منع کریں، یہ کریں، اس نے اپنا میسج پہنچانا ہے. انبیاء کو کتنا روکا جاتا تھا کہ حالات مناسب نہیں ہیں، آپ یہ کام نہیں کریں. رسول اللہ کو بہت سمجھایا گیا کہ حالات مناسب نہیں ہیں مکے کے، آپ نہ بولیں ان بتوں کے خلاف جو ادھر ہیں، یا مشرکین ہیں، یا ناراض ہو جاتے ہیں، یا ہمارے مسائل ہیں. لیکن رسول اللہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اپنی بات کر کے جاؤں گا. لہذا جو پیغام ہے، جس کے پاس میسج ہے جس کے پاس، وہ تو نہیں روکے گا، وہ میسج پہنچا کے جائے گا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پیشہ ور بلاتے ہیں یا عالم بلاتے ہیں، کیونکہ انتخاب آپ کے ہاتھ میں تھے، کوئی یہاں زبردستی آپ کو نہیں سناتا. میں نے آج کیا نا کہ جس طرح علماء کا فریضہ ہے کہ تبلیغ کریں، اب ایک عالم اگر تبلیغ کرنا چاہتا ہے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو ہمارا سینٹر ہے، اگر تم کو بہت تبلیغ آتی ہے تو اپنا الگ بنا لو تم جا کے، یہ تو ہمارا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آزادی سے آ کر کوئی یہاں بول کے چلا جاتے نا، یہ آپ پر موقوف ہے، آپ جس کو بلائیں گے وہی بولے گا آ کر. آپ اگر ذاکر بلاتے ہیں ذاکری کرے گا، آپ پیشاور بلاتے ہیں پیشاوری کرے گا، آپ عالم بناتے ہیں علمی باتیں کرے گا، آپ مبلغ بناتے ہیں تبلیغ کرے گا آ کر. یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو ماحول دیں گے جیسا بلائیں گے وہ کرے گا آ کر. لہذا اس میں علماء کو متہم کرنا، ذاکروں کو متہم کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ تو آپ جیسا بلائیں گے وہ کریں گے آ کر، ایسی باتیں کریں گے. لکھا ہے یہ بیان ہو گیا کہ مقتدی صدر اور آغا سیستانی کا سیاسی موقف بیان کریں کہ واضح ہے مقتدی صدر نے ابھی تک جو کچھ اعلان کیا ہے وہ کہا ہے کہ یہ نکلے ہمارے ملک سے، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور آغا سیستانی کے نام سے جو اعلان کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی تک شخصاً تو ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں آیا، ان کے نام سے بیانیے منسوخ جو ہوتے ہیں ان میں ابھی تک انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے ان سے کہ جلدی جلدی الیکشن کروا دیں، یہ ان کا موقف ابھی تک رہا. سوال بھی وہی ہے، رہبر معظم جب وقت ختم ہوئے مجھے بتا دیں، میں چھٹی سمجھ کے بول رہا ہوں، ایک بجے تک ہے. رہبر معظم جب کہ شکریہ، رہبر معظم جب کہ مرکزی قیادت ہیں اور ہم نارتھ امریکہ میں کس طرح مقامی قیادت سے منسلک ہوں گے؟ مقامی قیادت اگر مرکزی قیادت سے مکمل رابطے میں نہ ہو تو ہم کس طرح مرکزی قیادت سے رابطے میں رہیں؟ اور مقامی قیادت کی پہچان کہ یہ مرکزی قیادت سے رابطے میں دی یا نہیں ہے قسم. دیکھیے اس مسئلے کو اپنا دینی شرعی فریضہ سمجھیں، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. راہبری سے ولایت سے منسلک رہنا دینی فریضہ ہے آپ کا، دینی سوشل نہیں کہہ رہا ہوں میں، صرف ایک سیاسی بات نہیں میں کر رہا ہوں کہ آپ کو سیاسی تحفظات کے لیے فلاں کے لیے مربوط رہنا چاہیے. جس طرح امامت سے دین کہتا ہے امامت سے رابطہ رکھو، یہ ولایت اس زمانے میں تسلسل امامت ہے عصر غیبت کبریٰ میں. اگر آج ولایت سے مربوط نہیں ہو سکے تو میں وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آج ولایت تک نہیں پہنچ سکا، ولایت سے مربوط نہیں ہو سکا، وہ ظہور کے بعد امامت سے کبھی مربوط نہیں ہوگا. یہ طے ہے یہ بات. آج اگر ولایت سے دور رہنے کے بہانے ہیں تو امامت سے دور رہنے کے بھی بہت سارے بہانے مل جاتے ہیں انسانوں کو، کیونکہ بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی امامت سے دور ہو گئی. کتنے بہانے تھے، شخصیات تھی نا کہ فلاں شخصیت یہ ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. حضرت زہرا مدینے کا ہر دروازہ کھٹکایا کہ ولی تمہارا تنہا ہے، ساتھ دعا کر اس کو، کیا ہماری مجبوریاں ہیں، یہ مجبوریاں ہماری. ایک فرد نہیں نکلا حضرت زہرا کے ساتھ، لیکن جس دن زہرا کا دروازہ جلانا تھا، اعلان ہوا در جلانا ہے، ساری قوم آ گئی اکٹھی ہوئی ولی کا دروازہ جلانے کے لیے. ولی کا ساتھ دینا ضروری ہے واجبات میں سے. میں آپ کی خدمت میں اس دن عرض کیا تھا یہ نقطہ، وقت جہاں مناسب لگتا ہے اس کی وضاحت. یہ سوال بہت زیادہ رہتا ہے کہ جب یہ ظالمین علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے آگ لگائی تو مرد کو آنا چاہیے باہر، وہ بھی علی علیہ السلام جیسا شجاع مرد، اگر وہ مرد کو آنا چاہیے باہر، کیوں خاتون آتی ہے مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ سوال ہے نا، ایک بہت سارے ذہنوں میں ہے یہ سوال، پوچھتے بھی ہیں بعض اوقات، بعض ذرا محترمانہ انداز میں پوچھتے ہیں، بعض دوسرے انداز سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں علی علیہ السلام نہیں آئے. حتیٰ یہ فرقہ یزیدی جو ابھی پیدا ہوا ہے شیعہ کا دشمن، انہوں نے بھی اس کو اپنی بہت سارے جگہوں پر اٹھایا ہے کہ آپ جو اتنا شجاعت کہتے ہو، آپ اگر اتنی شجاعت ہے تو پھر اپنی زوجہ کو کیوں بھیجا، خود نہیں آئے. آج کل لب لہجہ مختلف ہوتا ہے، اپنے پوچھتے ہیں ذرا احترام سے پوچھتے ہیں، دوسرے بے احترامی سے پوچھتے ہیں. یہ اس لیے تھا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام اس وقت تلوار اٹھا لیتے تو یہ سنت قائم ہو جاتی کہ ہمیشہ ولایت کا دفاع کرنا خود ولی کا کام ہے. اگر علی شمشیر اٹھا سکتے تھے، علی کو روک نہیں سکتا تھا، اور اگر شمشیر اٹھاتے تو مغلوب بھی نہ ہوتے، یہ سب کو معلوم تھا. لیکن ایک سنت قائم ہو جاتی قیامت تک کہ کیا کہ جب بھی ولایت پہ کوئی حرف آئے تو ولی کا کام ہے ولایت بچانا. حضرت زہرا نے سنت قائم کی، کہا علی آپ کی سنت نہیں میری سنت قائم ہونے دو. کہ میری سنت کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی ولایت پہ کوئی آ جائے شیعہ کا کام ہے دفاع کرنا، نہ ولی کا کام ہے دفاع کرنا. یعنی اس دن حضرت زہرہ زوجہ بن کر نہیں آئی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ شوہر اندر بیٹھا رہا زوجہ باہر آئی، یوں نہ کہو، یہ غلط بات ہے، نہیں سمجھو مطلب کو. یوں کہو کہ ولی پہ جب ولی پہ مشکل آئی تو شیعہ باہر نکلا، اگرچہ وہ شیعہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی فقط. آج اگر جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کم از کم تشیع یہ ہے کہ حضرت زہرہ کی سیرت پر عمل کرے. اس وقت آیا ولایت محاصرے میں نہیں ہے، یہ نہیں ہمارے ذہنوں سے نکال دیں کہ یہ گیا، یہ امریکہ گیا عراق میں ولایت فقیہ بنانے کے لیے. اگر امریکہ بنا بھی دے تو وہ امریکی ولایت فقیہ ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعید نہیں ہے کہ بنا دے. امریکہ جو بنائے گا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اور نہ بننے دیتا ہے، وہ گیا ہے قائم ولایت فقیہ کو ختم کرنے کے لیے. اور جب قائم ولایت فقیہ کو ختم کرنے گیا، اس میں ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ صرف خبریں سننا یا حضرت زہرہ کی سیرت پر عمل کرنا؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے. ایک خاتون، ایک حضرت زیدہ ایک خاتون ہے، ایک خاتون جتنا بھی نہیں کر سکتے کام، مگر یہ کہ پھر شخصیتوں کے چکر میں الجھ جائیں. مدینے میں بہت سارے لوگ تھے جو نہیں آئے بھائی، بہت ساروں کی مجبوریاں تھیں. کہتے ہیں ہماری مجبوریاں ہیں، حضرت زہرہ سے زیادہ مجبوریاں ہیں، حضرت زینب سے زیادہ مجبوریاں ہیں. آر وی الاؤڈ ٹو ریسائٹ فاتحہ فار سنی؟ بھلے پڑھ سکتے ہیں، سنی مسلمان ہیں، اگر دشمن اہل بیت نہیں ہے، ناسبی نہیں ہے. ناسبی تو سنی بھی نہیں ہے، ناسبی تو اسلام سے باہر ہے. اگر ناسبی نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، چونکہ اکثر اہل سنت محب اہل بیت ہیں، صرف معرفت نہیں ہے. اور یہ مشکل مشترک ہے ہماری اور ان کی. حضور ان کا قصور نہیں ہے ہمارے. کچھ کھیل ہیں جو گھنٹوں جاری رہتے ہیں، اسلام میں ان کھیلوں کا کیا جواز ہے؟ کیا ہمیں ایسے کھیل کھیل سکتے ہیں؟ دیکھیں، کھیل گھنٹوں جاری رہے یا منٹوں جاری رہے فرق نہیں پڑتا. کھیل اگر ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، یعنی فٹنس کے لیے ہے، پھر تو ٹھیک ہے، جواز بنتا ہے اس کا. لیکن اگر لو و لعب ہے فقط، ٹائم پاس کرنے گزارنا ہے، پھر لو و لعب کے زمرے میں ہے، درست نہیں. اب چیز ہے کہ کھیلے کوئی اور تکلیف کسی اور کو ہو، مطلب ہارے کوئی روئے کوئی، جیتے کوئی ہنسے کوئی، وہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کبھی تھک گئے ذہنی طور پر، تھوڑا سا بیٹھ کے ریلیکس کے لیے، تفریح کے لیے ایک سالم گیم ہے جو دیکھ لینے سے ذہن فریش ہو جاتا ہے، وہ اس میں بھی آنا چاہیے. لیکن باقاعدہ شائق بن کر، کھیلوں کے شائق بن کر، شائقین، کرکٹ کے شائقین. ابھی پاکستان میں ایک مشہور ہے کرکٹ کا چچا ہیں، سارے رشتے ہیں، بعض ماموں بنے ہوئے ہیں، بعض چچا بنے ہوئے ہیں، بعض دادا بنے ہوئے ہیں کرکٹ کے، اور اکثریت بچے ہیں کرکٹ کے چوزے. چوزے بننا کرکٹ کا یا کسی چیز کا، یہ نہیں ہے صحیح. لو لاب نہیں ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں کتنا ہمارے پاس ٹائم ہے جو ہم ان چیزوں میں صرف کریں؟ کتنی عمر ہے ہماری جو ہم ان مسائل کو دیں گے؟ ہم کیا شادی کے بعد لڑکی پر اطاعت شوہر واجب ہے؟ اگر لڑکی کا والد ساتھ میں رہ رہا ہے، اگر جائز یا مناسب کام کے لیے شوہر اجازت دے یا ہے تو باپ منع کرے تو لڑکی کیا کرے؟ اب ذرا شکستہ اردو میں سوال کیا گیا. یعنی یوں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر لڑکی شوہر بھی ہے اور والد بھی ہے، شوہر ایک بات کہتا ہے، والد کوئی اور بات کہتا ہے، تو کس کی؟ شادی کے بعد لڑکی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے، البتہ وہ بھی ان مسائل میں جہاں معصیت خدا نہ ہوتی ہو. اگر خدا کی معصیت کی طرف حکم دے، مثلا کہتا ہے پردہ نہیں کرو، یا ایک ایسی نامحرم کی محفل میں جانا ہے، یا کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں معصیت خدا ہے، وہاں نہیں ہے واجب اس کی اطاعت. شادی کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے مثلا گھر بھی نہ جاؤ، اور اس میں بھی معصیت خدا نہیں ہے، نہیں جا سکتی. شادی کے بعد شوہر کی اطاعت ہے، وہ اس کا ولی شوہر ہے. یہ ایک پوری 10 روزہ مجالس ہیں ولایت کے بارے میں، یا تھوڑی ایڈورٹائز بھی کریں نا اپنی. یعنی یہ اکثر جو سوال کیے جاتے ہیں نا، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ عادت نہیں ہے میری کہ یہ باتیں درست بھی نہیں ہیں. یہ جو ولایت کے بارے میں اکثر سوال پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی تصور نہیں ہے، معلوم نہیں ہے ہمیں ولایت کیا چیز ہے، کیا مقولہ ہے. ایک خداوند تعالیٰ نے توفیق دی، اسی سال ولایت کے موضوع پہ ایک پورا عشرہ مجالس ہوا ہے جس میں ولایت کا بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں، نہ سطحی مسائل. سوال سطحی مسائل میں زیادہ ہوتا ہے دلچسپی، مگر اگر ایک نہیں دو ہو گئے ولی فقی تو کیا ہوگا؟ وہ دو ہونے سے پہلے پہلے اسے ایک کو تو مانو آپ، پہلے دوسرے کی فکر میں ہیں، اس ایک کو تو مانو پہلے، اس کا تو حق ادا کرو. ابھی مثلا ایک بچہ دیا ہے خدا نے، ابھی کہتے ہیں دوسرا ہوگا تو کیا کریں گے، وہ پہلے اس کو تو سنبھالو، تربیت کرو اس کی آپ. ایک ولی خدا نے دیا، پہلے اس کو تو سنبھالو آپ. ولایت کی جو بنیادی کنسیپٹ ہے کہ کہاں سے ولایت کا تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے، ہماری پوری زندگی ولایت کے تحت ہے. حسن آپ فرار نہیں کر سکتے ولایت سے، فقط فرار کہاں سے کر سکتے؟ ولایت سے غیر ولایت کی طرف نہیں جا سکتے، صرف ایک ولی سے دوسرے ولی کی طرف جا سکتے ہیں. کہ اگر خدا کی ولایت چھوڑ کر گئے تو یوں نہیں کہ ولایت سے باہر ہو گئے نا، پھر بھی رہنا ولایت میں ہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کی ولایت چھوڑ کر طاغوت کی ولایت میں چلے جاؤ گے، رہنا پھر بھی ولایت میں. یعنی اگر فقی کی ولایت چھوڑ کر گئے تو شیطان کی طاغوت کی ولایت میں چلے جاؤ گے، رہنا ولایت میں ہے. چونکہ پوری زندگی کو ہماری نے ولایت نے گھیرا ہوا ہے، اب کہاں سے بھاگ کے جاؤ گے؟ ولایت سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ واقعی یہ طبقہ جو ولایت پہ حساسیت رکھتا ہے کدھر جائے گا بھاگ کر؟ خدا کی ذات ولی، معصوم ولی، نبی ولی، حجت خدا ولی، فقی ولی، باپ ولی، شوہر ولی، کدھر جائیں گے ولایت کو چھوڑ کر؟ ان سب کو بھی چھوڑ کر اگر گئے تو ادھر طاغوت ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، جو اہل ایمان ہے ان کا ولی خدا ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہے. یا ایک وہ واقعہ بھی میں نے ذاکری واقعہ سنا، ایسا تاریخی نہیں ہے، ذاکری واقعہ وہ کھیر والا سنا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ایک شخص ہے نا ولی، جو اولیاء کے مقابلے میں آئے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں. یہ ذاکری واقعہ ہے، بعد میں سند نہیں پوچھنا مجھ سے کہ قرآن و سنت سے ثابت کرو، ایک فرضی کہانی ہے یہ. بھلے شخص تھا ایک، اس نے ولی سے ٹھان لی، اس نے سنا تھا کہ امیر المومنین جو بات کرتے ہیں صحیح نکلتی ہے. اس نے کہا میں غلط ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ ایسے نہیں ہوتا. وہ کیسے ثابت کرو گے؟ اٹھ کے چلا گیا، جا کے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آج مجھے کیا کھانا ہے. وہ حضرت نے کہا کھیر کھانی. اس نے کہا بس آپ یاد رکھنا، یہ میں آج ثابت کروں گا کہ آپ کی ہر بات صحیح نہیں نکلتی. وہ گھر میں آیا واپس، بیوی سے کہا کیا پکا ہے؟ اس نے کہا کھیر پکی ہے. کہا یہ تو مجھے نہیں کھانی ہے، تو ہمسائے سے کچھ لے کر. وہ گئی ہمسائے میں، ہمسائے والوں نے کہا آج اتفاق سے ہم نے بھی کھیر پکائی ہے. اس نے کہا چلو دوسرے محلے میں چلتے ہیں. دوسرے محلے میں گیا، ادھر پوچھا، وہاں بھی کھیر پکی، جہاں بھی جاتا کھیر پکی ہوتی. آخر کار تنگ آ کر اس محلے سے ہی نکل گیا، آبادی سے گیا. راستے میں بھوک لگی ہوئی ہے لیکن کھیر نہیں کھانی، جہاں بھی جاتا ہے کھیر پکی ہوتی ہے. آخر کار ایک شخص ہے بکریاں چرا رہا ہے وہاں، یہ اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا بھائی کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا ہاں بہت کچھ ہے، کھانے کے لیے آپ آئے ہو، مہمان حبیب خدا ہے، ابھی تیار کرتا ہوں. کہا کیا تیار کرنا ہے؟ کہا چاول میں گھر سے پکا کے لے آیا تھا، دودھ ابھی میں نکال لیتا ہوں بکری کا، کھیر بنا کے تجھے دیتا ہوں. اس نے کہا لو میں اسی سے تو بھاگ کر آیا ہوں یہاں پر، یہ نہیں کھانا مجھے. اس نے کہا کیوں نہیں کھانا؟ پیٹ خراب ہے تمہارا، کیوں نہیں کھانا آپ نے؟ کہا اس لیے کہ مجھے آج ثابت کرنا ہے کہ امیر المومنین جو بات کرتے ہیں وہ صحیح نہیں نکلتی، مجھے یہ ثابت کرنا ہے. کہا اچھا تو میرے مولا سے ٹکر لے کر آیا ہے. وہ اس نے اس کو پکڑ لیا اور وہ چاول کی کھیر بنا کے اس کو گرایا نیچے، اس کے منہ میں ڈال کے ڈنڈے سے اوپر سے. وہ سات ذاکر جو ہیں وہ سرائکی رباعی بھی پڑھتے ہیں، مجھے پوری یاد نہیں ہے. سن گل ملنگ نے پکڑ گتا پر جب پکڑ لیتا, اب مجھے صحیح یاد نہیں ہوتی, پکڑ لیتا تو کنڈ دے بل لٹایا, آخے کھا کھیر نہیں تو مار گٹے سی نہ منہ وچ پا کھیر تے اتو ڈنڈے نال دبایا, آخے کھا کھیر نہیں تو مار گٹے سی, میرے مولا نے سچ فرمایا. کدھر جائیں گے چھوڑ کر, آپ ولی سے ٹچل میں کدھر جاؤ گے؟ اگر ولایت سے بھاگو گے کدھر بھاگ کے جاؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ ولی فقی کو انکار کر کے گھر جاؤ گے؟ گھر میں باپ ولی بیٹھا ہوا, ولی کو چھوڑ کر کدھر جاؤ گے؟ خدا کی زمین سے نکل جاؤ گے, کائنات خدا سے نکل جاؤ گے, کدھر جاؤ گے نکل کر؟ ولایت سے سارا نظام ولایت ہے, ولایت کے بغیر چارہ نہیں ہے. نماز جماعت کا زیادہ ثواب ہے یا وقت پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ کینیڈا میں رہتے ہوئے سود کھانا حرام ہے یا نہیں؟ کینیڈا کی شرط جو رکھی ہے سر, وقت پر نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا, اگر تو روٹین نہیں ہے, بعض اوقات کسی دن ہو سکتا ہے ایسا کہ جماعت تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہو اور وقت فضیلت ہو گیا ہے, تو ایسے میں جماعت کا انتظار کر لینا فضیلت پر فوقیت رکھتا ہے, یعنی وقت کی فضیلت پر جماعت کی فضیلت فوقیت رکھتی ہے. آپ جماعت سے پڑھیں بے شک چند منٹ لیٹ ہی کیوں نہ ہو جائے, لیکن اگر روٹین بنا لی ہے, جیسے یہاں ایک دو ماہ رمضان مومنین کی خدمت میں تھے, وہ رات کو 8:30 بجے, سردیوں میں تو دیر سے ہوتا تھا, یعنی غروب کے 2-2.5 گھنٹے بعد مثلا, یہ روٹین ہے. روٹین ہی بنا لیں دیر سے پڑھنا جماعت سے پڑھنا, نہ روٹین نہیں بننی چاہیے. کبھی کبھار اگر ہو جاتا ہے تو جماعت کی فضیلت بہتر ہے, لیکن روٹین بنا لے کہ جماعت ہی دیر سے پڑھنی ہے ہم نے, نہ روٹین نہیں بننی چاہیے. یہ کبھی کبھار کے لیے ہے یہ حکم, کہ ہو سکتا ہے کبھی مثلا اگر میں یہاں پڑھوں تو اول وقت ہے, تھوڑی دیر سے پڑھوں تو جماعت کو پہنچ جاؤں گا, تو جماعت سے پڑھ لیں آپ جا کر کبھی کبھار. لیکن اگر کوئی کہ نہ ہمیشہ 9:30 بجے جماعت ہوگی اور 6 بجے اول وقت ہے, تو پھر وقت کی فضیلت کو دیکھنا, روٹین نہیں بنائیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے واقعے کے بعد ہرملا کو, یہ ہرملا ہے دو چشم کے ساتھ نہیں ہے, یہ حلوے والی ہے کے ساتھ, ہرملا کو فرار ہوتے ہوئے سہولت فراہم کی, لیکن بعد میں حضرت مختار نے جب ہرملا کا سر پیش کیا تو مسرت کا اظہار کیا, اس کی حکمت کیا تھی؟ نہ ایسے نہیں ہے یہ واقعات کہ امام علیہ السلام نے اس کو فرار ہونے میں, وہ الگ داستان ہے کہ حضرت نے خود فرمایا تھا کہ امانت کے بارے میں تھا کہ اگر مجھے امانت دی جائے, اگر وہ قاتل علی اکبر ہی کیوں نہ ہو میں پھر بھی امانت لوٹاؤں گا واپس, وہ اس قسم کے واقعات میں, یعنی یوں نہیں ہے کہ واقعاً اس کو فرار ہونے میں حضرت کی تو آرزو تھی, وہ تو جب سر پیش ہوا ان سب کا تو حضرت نے خوشی کا مختار کے لیے دعا کی حضرت نے, وہ بھی اتنی مستند بات نہیں ہے. وہ دعا ہے, وہ امانت کے بارے میں ہے حدیث کہ حضرت نے کہا تھا کہ امانت بیان کرتے ہوئے کہ اگر مجھے قاتل علی اکبر بھی وہ شمشیر میرے پاس رکھے تو سبائل کی ہے میں بہت یہ اس کو فرار کیوں کر دیا انہیں تھا. بارکیف آپ کے سوالات سے استفادہ کیا اور جہاں تک ہو سکا آپ کی خدمت میں بعض مختصر, اگرچہ میری عادت نہیں ہے اتنے مختصر جواب دینے کی, لیکن آپ کے سوالوں کے احترام میں کہ سب سوالوں کا جواب ہو جائے مختصر مختصر بات کی ہے. بعض موضوعات ایسے ہیں تفصیل طلب ہیں کہ انشاءاللہ بعد کی فرصتوں میں آپ کی خدمت و بیانوں کے درود پڑھیے محمد والے.